أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك
مالك يوم الدين، إياك مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نحمده ونسلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے آپ سب؟ مجھے امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، آمین. الحمدللہ، کیسا گزرا آپ کا ویک؟ الحمدللہ، یعنی آپ کے ویکینڈ کیسے گزرے؟ اچھے گزرے ہوں گے، بزی گزرے ہوں گے، الحمد للہ نا. جی الحمد للہ، علی کل حال میں خیریت سے ہوں. جی کیسا گزرا ویکینڈ؟ اچھا گزرا الحمد للہ. آپ کو پتا ہے کہ جب عید آتی ہے تو عید کے بعد جو ہے مطلب لوگوں کی دعوت تو چلتی ہی رہتی ہے نا، کہ وہ ان کے یہاں بھی جانا ہے تو ادھر بھی جانا ہے، فیملی سرکل بھی ہے نا، الحمد للہ. تو ایسا ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم سب کی ایک رمضان کی روٹین بنی ہوئی تھی نا، اور آپ یہ دیکھیے کہ رمضان میں ہم وہ کام کر لیا کرتے تھے جو ہم میرے خیال سے سال بھر نہیں کر پاتے سم ٹائم نا. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ ساری جسے کہا جائے کام کروا لیتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بہت ہی تھوڑے گھنٹے سو رہے ہوں گے، لیکن الحمدللہ وہ جو ایک بھاگنے کی اسپیڈ تھی اللہ کی طرف، جسے کہا جائے رغبت کی اسپیڈ تھی، وہ بہت ماشاءاللہ تبارک اللہ زیادہ تھی نا. اور اب ایسا لگتا ہے کہ وہ فیور جو ہے نا وہ بہت ہی کم ہو گیا. آپ لوگ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھی بہت کم ہو گیا، مطلب وہ جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ بہت کوشش بھی کریں گے یہ کام کر لیں تو لگتا ہے کام ہی نہیں ہو رہا. تو وہی بات ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے نا، کہ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں. آپ کو پتا ہے کہ کمٹمنٹ از کمٹمنٹ نا، ہماری جو کلاس ہے اس کے لیے ہم نے کوئی اپنے آپ سے تو جسے کہا جائے ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم تو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نا. یعنی ہمارا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے جڑ جانا اور کسی بھی کورس کے لیے انرول کر دینا، دراصل ہم کس کی بھلائی ہے؟ ہماری ہوتی ہے، لیکن کمٹمنٹ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا، کہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دن سے اس کورس کو فلفل کریں گے نا. لیکن کیا ہے نا کہ بعض اوقات ہم الحمدللہ ماشاءاللہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی پیچھے رہنا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ موٹیویشن آلویز اور ریمائنڈرز آلویز ہم سب پر ایکٹ کرتا ہے نا. یعنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں تاکہ ہم بآسانی اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کورس کو بھی کر سکیں، اور آسانی سے اللہ تعالیٰ کے جسے کہا جائے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مطلب ہمارے پاس جو بھی ذمہ داریاں، اس کو احسن انداز سے فلفل کر سکیں نا. جی الحمدللہ. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تھی، کیونکہ ہم سب عورتیں ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں نا کہ لائک ہمیں کچھ ایسی حدیث، مطلب حدیث اور قرآن دونوں ہی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے نا، اور یہی ہمارا منہج ہے، اور یہی میں اور آپ جب اس کو پکڑ رہتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ چیز انشاءاللہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو جنت پہ لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے انشاءاللہ نا. تو مجھے ایک حدیث یاد آئی تھی، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے کہ ہم واقعی جنت میں چلے جائیں انشاءاللہ نا. تو اب چونکہ جنت کے بارے میں اور جنت کی عورتوں کے بارے میں کہ وہ ایک وقت میں 70 جوڑے پہنیں گی، آپ سوچیے 70 ڈریس ایٹ اے ٹائم، سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے دنیا میں تو ایک جوڑا ہی جسے کہا جائے ایک وقت میں انسان پہنتا ہے، کہاں یہ کہ جنت کی عورت جو ہے جسے کہا جائے ایک وقت میں 70 جوڑے پہنے گی. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ قیامت کے روز مردوں اور عورتوں کا سب سے پہلا جو گروپ ہوگا جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح. اللہ اکبر. آپ میں سے کس کو کون ایسا ہے جس کو 14ویں رات کا چاند پسند نہ ہو؟ اور ہمارا تو دل ہی چاہتا ہے کہ ہم سے زیادہ حسین تو کوئی لگے بھی نہیں، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آج سوچے کہ جو سب سے پہلا گروپ جائے گا جنت میں، ان کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، جبکہ جو دوسرا گروپ جائے گا جنت میں، ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح. آپ یہ دیکھیے جو آسمان کے ستارے ہیں، آپ خاص کر آپ رمضان کی راتوں میں اس چیز کو بہت غور و فکر کر رہے ہوں گے، کتنے کتنے مطلب ایک سکون ان کو دیکھ کے کتنا اچھا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ کر، اسپیشلی ستاروں کو دیکھ کر الگ الگ جگہوں پر کتنا ٹمٹماتے ہوئے اسی خوبصورتی کا احساس دیتے ہیں نا. تو جو دوسرا گروپ جنت میں جائے گا، ان کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. دونوں گروہوں کے مردوں کو دو دو بیویاں عطا کی جائیں گی. یعنی جو گروپس جا رہے ہیں ان میں کیا ہوگا کہ دونوں طرح کے جو گروپس ہوں گے ان میں مردوں کو دو دو بیویاں عطا کی جائیں گی، اور ہر عورت 70 جوڑے پہنی ہوگی. اللہ اکبر. ہاں سوچیے دنیا میں تو کبھی ہمیں ہوتا نا یہ ڈریس لینا ہے اور یہ لے لیں گے لے لیں، بعض اوقات ہم نہیں لے پاتے، یا ہماری مالی مجبوری ہوتی ہے یا ہمارا دل بھر چکا ہوتا ہے، وٹ ایور جو بھی نا، لیکن ہم نہیں کر پاتے. تو ایسے موقع پر سوچیے کہ کل جنت میں کتنا کچھ ملنے والا ہے، سبحان اللہ. آج سوچیے کہ وہ ہر عورت 70 جوڑے پہنی ہوگی، جن میں سے اس کی جو پنڈلی ہے پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا. آپ ڈریس کو امیجن کیجیے، ایسا ڈریس ہے 70 جوڑے پہنی ہوئی ہے، اس کے باوجود جو اس کی پنڈلی ہے اس کا گودا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. اللہ اکبر. مطلب ہم سوچے بھی تو ہماری امیجنیشن میں آ نہیں سکتا، ہے نا؟ کیونکہ ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو ایک سوچنے کا اسٹائل ہے، وہ لمیٹڈ ہے نا، یعنی ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جیسے ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں اللہ کی پہچان ہے، قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو شک کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم الحمد للہ عقیدہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل بات کیا ہے نا، کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں جنت میں جنتیوں کو، تو ہم میں سے کون ہے جو عمل میں پیچھے رہنے کی کوشش کرے گا اور دنیا کی وقتی وعدوں کے پیچھے بھاگے گا نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل کرے کہ پہلے گروپ میں جائیں تاکہ چہرے جو ہے وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکے نا ان شاء اللہ. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں بنا دے. آمین. یہ ترمذی کی روایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اب آپ سب ریڈی ہیں اٹینڈنس کے لیے؟ شاباش. کتنے لوگ ہیں جی آپ لوگ اٹینڈنس کے لیے ریڈی ہیں؟ تو پلیز میں انشاءاللہ آپ کے نام بولوں گی, آپ لبیک ٹائپ کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمیٰ فضل, میمونہ پروین, بشرا احمد, رابعہ اکبر, صبیحہ خان, شازیہ عامر, سنی, فضا فرحان, زرینہ محمد, سلمہ شیخ, نبیلہ عامر, فائقہ احمد, عظمیٰ طاہر, شمائلہ ارشد, یاسمین اقبال, زہرا ترابی, شہناز فاطمہ, نرگس رحمان. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. جی نرگس رحمان, تنویر جہاں, رخشندہ عزیز, نادیہ نال, مسعودہ حسین, غزالہ شاہد, نوشین محمد, فروز سلیم اقبال, جی انیس, فاطمہ, سائمہ خان, جویریت عظیم, سیما خالد, ارم گلزار, عالیہ صابر, فرزانہ چوہدری, نجمہ سلیم, سائمہ کرنی. جی آئی تھنک ہمارے پاس اور بھی ہیں. جی عطیہ عطار, صفورہ حمید, انیلا اظہر, خولا زیفم, تسلیم خان, حاجرہ عظیم, ساجدہ بیگم, سید جیلانی. جی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے الحمدللہ لگا لیا ہوگا. اگر آپ میں سے کوئی لیٹ ہے تو پلیز اپنی اٹینڈنس مارک کر دیجیے. انشاءاللہ ہم اپنے گرامر کے سیشن کی طرف چلیں گے. سسٹر بشرا اگر آپ پلیز روم میں ہیں تو اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے. آپ سب ریڈی ہو جائیے اپنے گرامر کے سیشن کے لیے. جزاکم اللہ خیر کثیرا و احسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. كيف ہیں آپ سب لوگ؟ اور جو لاسٹ لیسن ہمارا تھا وہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا؟ مرکب اضافی میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ضمائر کا استعمال. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. اس میں جو چیزیں ہم لوگوں نے کی تھیں واحد مذکر غائب سے ریلیٹڈ, اور ایک اور پوائنٹ تھا ہمارا ہما, ہم اور ہونا, اس کی میں نے پکچر آپ کو سینڈ بھی کی تھی. تو اگر کوئی اس میں کوشچن ہو ابھی کسی اسٹوڈنٹ کا تو پوچھ لیں, نہیں تو پھر ہم آگے چلیں. اس میں آپ لوگ ففتھ پارا شروع سے کھول لیں, پھر اس میں ہم تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اسماء کے ساتھ جب بھی ضمائر ملتے ہیں تو اس سے پھر جو مرکب بنتا ہے وہ مرکب اضافی کی کیٹیگری میں آتا ہے. کیونکہ جو ضمائر ہیں وہ بعض دفعہ فعل کے ساتھ مل کے آ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ حروف کے ساتھ مل کے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب چیزیں انشاءاللہ لیٹر آن ڈسکس ہوں گی, لیکن ابھی جو ہمارے اس ٹاپک کے اندر جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ صرف اسم کو کانسنٹریٹ کرنا ہے ہم نے, کہ اسم کے ساتھ میں جب ضمیر آتی ہے تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ففتھ پارا کے اسٹارٹ سے آپ لوگ اوپن کر لیں, اور جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے, یہ اس کی ایک کنڈیشن تھی. تو یہاں پر جو ہمارے پاس ضمائر استعمال ہو رہے ہیں وہ مرکب اضافی میں, وہ یا تو حالت نصب اور حالت جر ان دونوں کے ضمائر کا ایک فعل ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اندر. تو جو بھی ہمارے پاس اسم کے ساتھ مل کے ضمیر جب آ رہی ہے اور مرکب اضافی کی ایک کنسٹرکشن بنی ہوئی ہے, تو اس میں ہم نے جو ضمیر ہے اس کو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ حالت جر کی ہے. ویسے تو یہ جو آپ کو ٹیبل بھیجا گیا ہے یہ حالت نصب اور حالت جر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی جب مضاف الیہ کے طور پر یہ ضمائر استعمال ہو رہے ہیں تو ان سب ضمائر کی جو حالت ہے وہ حالت جر ہے. کیونکہ یہ تمام مبنی ہے, ان میں کوئی اعراب سے جج تو نہیں کر سکتے ہم, تو اس لیے
یہ تمام مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں فرسٹ آیا میں 24 آیات میں دیکھیں کہ اسم کے ساتھ کوئی ضمیر کی ہمیں کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے. جی, اس میں سب سے پہلے ایمانکم الا ما ملکت ایمانکم, ہاں جی, کتاب اللہ, ایگزیکٹلی یہ اسم کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو کنسٹرکشن کتاب اللہ ہی ہے, اس میں دونوں اسماء ہیں. ہم لوگوں نے دیکھنا ہے جو کہ اسم مضاف ہو اور مضاف الیہ کی جگہ کے اوپر ضمیر ہو. یہ جو ہمارا ٹاپک ہے نا مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال اس میں, تو یہ ایمانکم سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہی ہے. بالکل. پھر اس کے بعد نیکسٹ کو ہم دیکھیں احل لکم. اب یہ جو لکم ہے اس میں ہمارے پاس لکم میں اسم استعمال نہیں ہوگا ضمیر کے ساتھ, تو یہ ہمارا مرکب اضافی نہیں ہے. ہاں جی, بھی اموالکم, یہاں پہ اموالکم جو ہے یہ ہمارا مضاف مضاف الیہ ہے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ کنسٹرکشن آ رہی ہے وہ ہماری اجورہن ہے, ان کے اجر, یعنی یہاں پر ہننا فیمیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ ان عورتوں کے اجر. پھر آپ 25th آیا میں فائنڈ آؤٹ کریں کہ مرکب اضافی ضمیر کے ساتھ. اس میں بھی پہلے ہمارے پاس ایمانکم ہے, پھر اس کے بعد من فتیاتکم, فتیاتکم میں ہمارے پاس یہ ایمانکم, اور اس کے بعد فتیاتکم جو ہے یہ کنسٹرکشن ہماری مرکب اضافی کی ہے ضمیر کے ساتھ. پھر اسی آیا میں آگے فنکیشو ہن بی اذنی اہلی ہن, یہاں پہ اہل اسم ہے, پھر اہلی ہن ضمیر کے ساتھ ہو گیا, ان کے اہل گھر والے, جو یہاں پر بھی عورتوں کے لیے ضمیر استعمال ہو رہی ہے ہننا کی. پھر اجورہ ہننا دوبارہ سے آیا ہے. ہاں جی, بابکم, یہ بھی ہمارے پاس مرکب اضافی ہے. اس کے بعد 26, ہاں جی, اردو رحمنا. پھر 26 میں اگر ہم دیکھیں تو سنن الذین من قبلکم, قبلکم یہ ہمارے پاس آ رہا ہے مرکب اضافی ضمیر کے ساتھ ہے. اس کے بعد 29 آیا میں ہمارے پاس اگین اموالکم آ رہا ہے, اور 29 آیا میں ہی ولا تقتلوا انفسکم, فعلیہن, علا جو ہے یہ ہمارے پاس اسم نہیں ہے. یہ انشاءاللہ جو ہمارے مرکب اضافی کے بعد ہم جو آج انشاءاللہ نیکسٹ مرکب اسٹارٹ کر لیں گے, امید ہے اس میں اس کی کیٹیگری میں آئے گا, کیونکہ یہ حرف کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو وہ ایک اور مرکب بنتا ہے. تو مرکب اضافی میں ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اسم ہو مضاف میں اور مضاف الیہ میں ہمارے پاس ضمیر ہے. ہاں, سو سيئاتكم، یہ ہمارے پاس مرتبہ اضافی ہے، ایگزام آیا میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم رکھتے ہیں اپنے چیپٹر. اور میں نے واٹس ایپ پہ آج آپ لوگوں کو ایک پیج سینڈ کیا، اس میں کچھ کنسٹرکشنز ہیں جو آپ نے بنانی ہیں، تو وہ کنسٹرکشن بھی رمائے کے ساتھ مل کے بنانے والی ہے. وہ آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک ہے، اور پھر قرآن مجید سے 5 ایگزامپلز. اور یہ جو سارا ہوم ورک ہے یہ مرکب اضافی میں ضمیر کے استعمال سے ریلیٹڈ ہے، تو جو آپ نے قرآن سے بھی ایگزامپلز ڈھونڈنی ہیں اس میں دھیان رکھنا ہے کہ اسم اور ضمیر ہو، ایسے مرکب اضافی کو آپ نے ڈھونڈ کے تو لکھنا ہے. ایک وہ پیج جو واٹس ایپ پہ ہے، اور 5 ایگزامپلز قرآن مجید سے سرچ آؤٹ کر کے لکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے لیے. پھر اب ہم مرتبہ اضافی ہی میں تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، کہ اس میں ہم نے جیسے مرتبہ اضافی میں دمائے کا استعمال بھی دیکھا، پیچیدہ مرتبہ اضافی جس میں ہمارے پاس دو سے زیادہ وہ ہوتے ہیں، اسماء ہوتے ہیں، دو سے زیادہ اسماء، ان کو ہم کیسے ترکیب دیتے ہیں، یعنی جو اردو کی کنسٹرکشن کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں عربک میں، تو اس میں کیا ترتیب ہوتی ہے. پھر اسماء خمسہ جو ہمارے پاس تھے ان کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ہمارے پاس الف، واؤ اور یا، ان تینوں کی کنسٹرکشن ہوتی ہے عربی حلف الف یا واؤ اور یا کے ساتھ انڈیکیٹ کر کے ہم نے اس کو بھی بنانا سیکھا تھا. تو اب ہمارے پاس مرکب اضافی میں نیکسٹ پوائنٹ ہے صفت کا استعمال. جیسے صفہ موصوف کو ہم پڑھ چکے ہیں کا طریقہ، تو اب وہ اگر صفت ہم مرکب اضافی کے ہمارے پاس اندر آ جائے تو اس کی کنسٹرکشن کیسے بنے گی، اور اس میں ہم کیسے جج کریں گے کہ عربی کنسٹرکشن میں یہ جو صفت ہے یہ کس کی ہے، مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی. اس میں ابھی میں نے آپ کو ہوم ورک بتایا کہ ایک پیج ہے جو واٹس ایپ پہ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے وہ کرنا ہے، اور دوسرا 5 ایگزامپلز ڈھونڈ کے لکھنی ہیں قرآن مجید سے مرکب اضافی میں ضمیر کے استعمال کی. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. تو اس میں ایسا ہے کہ اگر کوئی بھی کنسٹرکشن آپ کے پاس آئے جس میں صفت کا استعمال ہو رہا ہو، تو وہ صفت یا تو مضاف کی صفت ہوگی اور یا مضاف الیہ کی. تو اس میں ہمارے پاس جو چینج کرنے کا طریقہ کار ہے، اس میں آپ صفت کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ کے صرف جو ایک سادہ کنسٹرکشن ہے مرکب اضافی کی وہ بلڈ کریں. پہلے سب سے پہلے اسٹیپ میں مضاف کو مضاف کی جگہ دیں، مضاف الیہ کی جگہ دینے کے بعد، پھر اس کے بعد ہم تھرڈ اسٹیپ پہ صفت کو لکھیں گے. اور صفت جو ہے وہ ہمیشہ مرکب اضافی میں آخری نمبر پہ ہوتی ہے، یعنی تھرڈ سب سے آخر میں لکھی جاتی ہے. جیسے کنسٹرکشن کے ساتھ میں آپ کو اس بات کو سمجھاتی ہوں، جیسے اللہ کا باعزت رسول. اب اس میں اللہ کا رسول ایک عام کنسٹرکشن ہے، اور اس میں ہم نے باعزت رسول کے ساتھ اسٹک کر دیا کہ رسول کی صفت ہے کہ وہ باعزت ہے. تو اب ہم اگر اس کنسٹرکشن کو صرف مضاف مضاف الیہ میں بنائیں تو رسول اللہ ہی، ہم نے ہلکا اعراب رکھنا ہے مضاف کا، اور اس کو مدموم رکھیں گے، ضمہ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ نارملی جو بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ کسی سینٹینس میں آ کے پھر اس پہ کوئی بھی اسٹیٹس اگر وہ چینج کر لے تو پھر وہ اعرابی حالت اس کی چینج ہوتی ہے، یا تو وہ مفتوع ہو جاتی ہے یا وہ مجرور ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ ہی کسرہ کے ساتھ ہوگا کیونکہ مقصور ہوگا، کیونکہ مضاف الیہ ہے. تو رسول اللہ، اب یہاں پہ ہمارے پاس باعزت جو صفت آ رہی ہے رسول کی، اس کو ہم نے سب سے آخر میں لکھنا ہے رسول اللہ. اور اس صفت کو ہم جب لکھیں گے تو چونکہ وہ رسول کی صفت ہے، تو جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ جو صفہ موصوف ہے وہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر چیز میں. اعراب میں یہ جو ہمارے پاس عدد ہوتا ہے اس میں, پھر یعنی چاروں اعتبارات جو ہم پڑھ چکے ہیں ان چاروں اعتبارات میں صفہ موصوف کو فالو کرتی ہے. تو اس لیے ہم نے جب صفہ لگانی ہے تو وہ ہم نے رسول کے مطابق میں لگانی ہے. رسول معرفہ ہے تو صفہ کو معرفہ رکھیں گے, رسول سنگولر ہے تو صفہ سنگولر ہوگی, رسول مرفوع ہے تو صفہ بھی مرفوع ہوگی. تو اس طرح ہم نے باعزت کے لیے جو ہمیں عربی میں لفظ ملتا ہے وہ کریم ملتا ہے, تو اس کو ہم معرفہ کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر رسول اللہ یہ معرفہ کنسٹرکشن آ رہی ہے رسول کی. رسول بھی معرفہ ہے اور اللہ بھی معرفہ ہے. تو الکریم ہم رکھیں گے رسول کی صفت کو, اس کو ضمہ دیں گے کیونکہ مضاف ہمارے پاس مبنی ہے, اور سنگولر رکھیں گے عدد کے اعتبار سے کیونکہ رسول ہے. اگر رسول ہوں گے تو پھر ہم کریم کی جگہ استعمال کریں گے. تو یہاں پر اللہ کا باعزت رسول اس کی جو ہمارے پاس کنسٹرکشن بنے گی فائنلی, ہاں جی الکریم بنے گی. رسول اللہ الکریم, اس میں رسول بھی ضمہ کے ساتھ ہے اور کریم بھی ضمہ کے ساتھ ہے کیونکہ کریم جو صفت ہے وہ رسول کی ہے. پھر اسی کنسٹرکشن کو اگر ہم تھوڑا سا سوئچ کر کے جو باعزت یعنی جو صفہ ہے وہ اگر ہم اللہ کے ساتھ لے آئیں, یعنی باعزت اللہ کا رسول, تو اس میں جو ہمارے کنسٹرکشن سیم رہے گی, یعنی رسول اللہ اور کریم ان کی ترتیب چینج نہیں ہوگی, صرف اعرابی حالت تھوڑی سی بدل جائے گی الکریم کی اور وہ کسرہ کے ساتھ آ جائے گا, مقصور ہو جائے گا, کیونکہ رسول اللہ میں اللہ ہی مضاف الیہ کی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ مقصور ہوگا. تو جب صفہ مضاف الیہ کی ہوگی تو وہ بھی کسرہ کے ساتھ ہی آئے گی. تو اگر ہم اس کنسٹرکشن کو لکھیں کہ باعزت اللہ کا رسول, تو رسول اللہ کریمی, وہاں پہ ہم نے میم کو کسرہ دے دینی ہے. تو لکھنے میں اس میں چینج نہیں آئے گا, لیکن جو اس کے اعراب ہے اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہوگی. رسول اللہ کریم, پھر قرآن مجید میں ہمیں جیسے ایک کنسٹرکشن ملتی ہے نار اللہ الموقدہ, یہ ہمارے پاس ایک سورت میں یہ آیت میں الفاظ آتے ہیں, اس کو اگر ہم انالیسس کر لیں اس کا, نار اللہ الموقدہ, نار اللہ اللہ کی آگ. اب یہاں پر ہمارے پاس الموقدہ, الموقدہ تو آیا, تو اس کو ہم نے اب دیکھنا ہے کہ یہ کس کی صفت ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ لفظی طور پر مذکر ہے, لیکن جو نار ہے اس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ نار چونکہ جہنم کے ناموں میں سے ہے, اور جہنم کے نام ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مؤنث میں آتے ہیں. تو الموقدہ تو میں ہمیں لاسٹ میں تائے مربوطہ مل رہی ہے جو کہ مؤنث کی علامت ہے. تو یہاں پر الموقدہ جو ہے وہ مضاف کی صفہ کے طور پر استعمال ہوا ہے, کہ موقدہ کا مطلب ہوتا ہے بھڑکائی ہوئی. تو یہاں پر بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے, تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. یہاں پر موقدہ نار کی صفت کے طور پر آ رہا ہے, اور نار اللہ مضاف مضاف الیہ ہے, اور الموقدہ صفہ ہے نار کی. تو اس کنسٹرکشن میں ایک بہت ہی سمپل چیز یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ کے بعد صفہ آئے گی, اور صفہ کا انالیسز ہم لوگوں نے جو کرنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کی اعرابی حالت اور اس کے جو عدد ہیں جنس ہے وہ سب کس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں, یا مضاف کے ساتھ یا مضاف الیہ کے ساتھ. جب ہم ان کا انالیسز کر کے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں یہ صفہ مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی. اب ایک اور کنسٹرکشن ہے جو میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں, آپ اس کو ٹرائی کریں بنانے کے لیے. اللہ کے نیک بندے, بندے یہاں پر چونکہ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے نیک بندے, تو بندوں کے لیے عباد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کنسٹرکشن کو آپ بنائیں اللہ کے نیک بندے. بالکل ٹھیک, عباد اللہ الصالحون. یہاں پہ چونکہ جو صفہ ہے وہ ہمارے پاس بندوں کی آ رہی ہے, تو ہم نے الصالحون کا ورڈ یوز کیا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس جیسے صالحین لکھتے ہیں تو صالحین نہیں آئے گا, اس لیے کیونکہ عباد اللہ میں عباد ہمارے پاس مضاف ہے, اور مضاف کے اوپر اگر کبھی بھی اگر ہم جملے کے علاوہ اس کو کنسٹرکٹ کریں تو ہم اس کو مرفوع رکھیں گے. اگر وہ جملے کے اندر آ رہا ہے اور پھر اس کی اعرابی حالت کسی بھی وجہ سے چینج ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کی اعرابی حالت کو یا تو مفتوح کریں گے یا مقصور کریں گے. تو یہاں پہ چونکہ جملے سے بالکل الگ ہے تو اس کو ہم نے مرفوع رکھنا ہے عباد کو, اور الصالحون اس کی صفہ آئے گی, کیونکہ الصالحین جو ہے وہ ہمارے پاس حالت نصب یا حالت جر کی کنسٹرکشن ہے, اور الصالحون جو ہے وہ ہمارے پاس مرفوع کنسٹرکشن ہے. اب یہی بالکل جو کنسٹرکشن ہے عباد اللہ الصالحون, یہ ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے جب ہم تشہد پڑھتے ہیں. تشہد کے اندر وعلی عباد اللہ الصالحین, یہاں پہ عبادی کسی وجہ سے کسرہ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے, اعرابی حالت اس کی مجرور ہے, تو اس کے مجرور ہونے کی وجہ سے جو عباد کی صفہ ہے وہ بھی مجرور آئی ہے, عباد اللہ وعلی عباد اللہ الصالحین. تو تھوڑی سی کنسٹرکشن چینج ہوئی, کس وجہ سے؟ عباد کے اعرابی حالت کے بدلنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ہوگی کنسٹرکشن صفت کے ساتھ. اب ہم لاسٹ پوائنٹ دیکھیں گے مرکب اضافی میں, اور وہ کیا ہے کہ مرکب اضافی میں اسم اشارہ کا استعمال. جو اسماء اشارہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں مرکب اشاری میں, مرکب اشاری کے ٹاپک کے اندر جو اسماء اشارہ ہم نے دیکھے ان کا استعمال جب ہم مرکب اضافی میں کریں گے تو وہ کس طرح سے ہوگا. ہاں جی, جو صفت ہے وہ ہمیشہ مضاف مضاف کے لے کے آخر میں لکھی جائے گی, اور ہم نے یہ انالیسس کرنا ہے کہ یہ اصل میں صفت کس کی ہے, مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی ہے. تو ایک نارمل کنسٹرکشن کنسٹرکٹ کرنے کے بعد, یعنی مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن کنسٹرکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کس کے ساتھ صفت ہے, پھر اس کو آپ انالیسس کریں. فرض کریں اگر مضاف کے ساتھ ہے تو آپ مضاف کو پہلے چاروں اعتبارات سے دیکھیں, اعرابی حالت, اس کا عدد, اس کی جنس, یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آپ جو صفت ہے اس کو کنسٹرکٹ کریں انہی چار میں دوبارہ سے, اور آخر میں اس کو لکھ دیں. ہاں جی, اس کے چاروں اعتبارات سے, صرف پھر آپ کو نہیں ہم نے دیکھنا, جو چاروں اعتبارات ہم پڑھ چکے ہیں اسم کے ان چاروں اعتبارات سے ہم نے ان کو ایکول رکھنا ہے, کیونکہ صفہ موصوف جب ہم نے پڑھا تھا مرکب تو اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جو صفہ ہے وہ موصوف کو ہر چیز میں فالو کر رہی ہوتی ہے. چاروں جو اعتبارات ہم پڑھ چکے ہیں ان سب میں صفہ فالو کر رہی ہوتی ہے, تو اس سے ہم جب بنائیں گے اس طرح کی کوئی بھی کنسٹرکشن تو اس میں ہم نے اس چیز کا دھیان کرنا ہے. اور اصل میں یہی جو چار پوائنٹس ہیں یہی ہمیں بھی اگر ہم کسی کنسٹرکشن کو قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی انہی چاروں اعتبارات کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ اصل میں یہ جو صفہ ہے یہ کس کی ہے، مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی ہے. جس کو بھی وہ چاروں اعتبارات سے صفہ فالو کر رہی ہوگی اسی کی وہ صفہ ہوگی. ٹھیک، اب ہم لاسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، مرکب اضافی میں اسماء اشارہ کا استعمال. یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، جیسے ہم نے ابھی جو دیکھا کہ پہلے ہم مرکب اضافی کی ایک نارمل کنسٹرکشن کے بعد آخر میں ہم صفہ کو پٹ کر دیں گے اور اس کو پھر دیکھیں گے کہ اس کی اعراب اور جنس اور عدد کے اعتبار سے ہم نے اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے. تو یہاں پر جو اسماء اشارہ ہیں اس میں جو کنسٹرکشن ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جائے گی. کہ جیسے ایک کنسٹرکشن میں آپ کو دیتی ہوں کہ اس لڑکے کی کتاب. اب یہاں پر جو لڑکے کی کتاب، کتاب الولدی، لیکن یہاں پہ جو اسم اشارہ استعمال ہوا ہے وہ ولد کے ساتھ ہوا ہے، لڑکے کے ساتھ ہوا ہے، یعنی مضاف الیہ کے ساتھ ہوا ہے، کتاب الولد، اس لڑکے کی کتاب. اس میں ہمارے پاس جو اسم اشارہ ہے وہ ولد کے ساتھ ہے، مضاف الیہ کے ساتھ ہے. تو اگر مضاف الیہ کے ساتھ اسم اشارہ ہوگا تو اس کو ہم نے مضاف الیہ سے پہلے لکھنا ہے. ہاں جی، یہ ایک کنسٹرکشن ہے اس لڑکے کی کتاب جس میں ہمارے پاس اسم اشارہ استعمال ہوا ہے اس کا. اور یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم نے اسم اشارہ کو کس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس مضاف الیہ کے ساتھ اسم اشارہ استعمال ہوا ہے لڑکے کے ساتھ، تو اس کو ہم نے ولد سے بیفور لکھنا ہے، یعنی کتاب ذالک الولد. یہاں پہ دور کا اشارہ استعمال ہوا ہے. تو جو آپ کے پاس جو دو ٹیبلز اسماء اشارہ کے تھے، قریب اور بعید، ان کی طرف آپ دیکھیں جا کے اپنے پچھلے نوٹس میں یا کتاب میں، تو اس میں سے ہم نے اسم اشارہ بعید دیکھنا ہے ذالکا کا. اور ذالک الولد لکھیں گے ہم مضاف الیہ کے، مضاف الیہ سے پہلے ہم نے اسم اشارہ کو ڈالنا ہے. یعنی اگر ہمارے پاس اسم اشارہ مضاف الیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم مضاف الیہ سے پہلے لکھیں گے. تو یہ جو کنسٹرکشن ہے کہ اس لڑکے کی کتاب، اس کو ہم لکھیں گے کتاب ذالک الولد. جیسے اب ہمارے جو اسماء اشارہ ہیں وہ تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو اس کی اعراب ہے اس کو جج ہم اس طریقے سے کریں گے کہ جو ہمارا اسم اشارہ یعنی جس کی طرف کیا جا رہا ہے اشارہ، جیسے اس کنسٹرکشن میں الولد ہے، تو الولد چونکہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پر یہ جو ہمارا ذالکا کا اشارہ ہے یہ بھی اعرابی حالت میں مجرور ہوگا. اور عدد میں یہ اس کو فالو کرے گا، کیونکہ عدد میں ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ واحد اور تثنیہ اور جمع ڈفرینٹ ہوتے، تو عدد میں وہ فالو کرے گا اپنے جس اسم کو جو کہ اس کی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. لیکن اعرابی حالت میں کیونکہ مبنی ہوتے، اس لیے جو بھی اسم اشارہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کی جو اعرابی حالت ہوگی وہی اسم اشارہ کی بھی ہوگی. جیسے الولد مجرور ہے تو ذالکا بھی مجرور یہاں پر استعمال ہوگا. یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اگر ہمارا جو اسم اشارہ ہے وہ مضاف الیہ کے لیے استعمال ہو تو ہم نے اس کو مضاف الیہ سے پہلے ڈالنا ہے. لیکن اگر ہمارا جو اسم اشارہ ہے وہ مضاف کے لیے استعمال ہو، جیسے اسی کنسٹرکشن میں ہم جو اسم اشارہ ہے وہ مضاف کے لیے کر کے اس کو چینج کریں کہ لڑکے کی یہ کتاب. اب یہاں پہ یہ کتاب جو کتاب ہے وہ ہمارے پاس مضاف ہے، تو تو کتاب کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. جو دوسری کنسٹرکشن اگر ہم دیکھیں, لڑکے کی یہ کتاب, کتاب الولد, سوری بامس ہو گیا. تو اس میں اب ہم جیسے اگر مضاف کی طرف اشارہ جب کیا جائے گا تو اس میں ہم نے جو اسم اشارہ ہے وہ آخر میں لکھنا ہے, یعنی مضاف الیہ کے بعد لکھنا ہے. جیسے یہاں پہ جو اسم اشارہ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ کتاب کا ہے, تو یہ قریب کا اشارہ ہے. ھذا مذکر کا اشارہ, الولد سوری کتاب جو ہے وہ مذکر ہے, تو مذکر کا اشارہ ہم استعمال کریں گے. پھر کتاب واحد ہے تو اس لیے ہم ھذا واحد کا اشارہ لے رہے ہیں. تو اس کو ہم نے جو فکس کرنا ہے وہ ولد کے بعد, یعنی مضاف الیہ کے بعد لکھنا ہے. اگر ہمارا اسم اشارہ مضاف کے لیے ہم استعمال کریں گے تو اس کو ہم کنسٹرکشن کے آخر میں لکھیں گے. کتاب الولدی ھذا. یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا, مرکب اضافی میں اسم اشارے کا استعمال, کہ اگر مضاف الیہ کے لیے ہوگا تو اسم اشارہ مضاف الیہ سے پہلے لکھا جائے گا, لیکن اگر مضاف کے لیے ہم اسم اشارہ مضاف کے لیے استعمال کریں تو وہ کنسٹرکشن کے بالکل آخر میں لکھا جائے گا. اور اس میں عدد کیا, عدد کو وہ فالو کرے گا اعرابی حالت کو, تو چونکہ وہ مبنی ہے تو اس کو تو وہ ایز سچ ہمیں ظاہری طور پہ نہیں پتہ چلے گا اس چیز کا, لیکن عدد کو وہ فالو کرے گا, مذکر مونس کو, جنس کو فالو کرے گا, جو بھی اس کی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اب ایک کنسٹرکشن ہماری قرآن مجید میں سورہ قریش میں آتی ہے, آیت میں آتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو یہاں پر رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, یہاں پر اسم اشارہ استعمال ہو رہا ہے مرکب اضافی کی کنسٹرکشن کے ساتھ. رب البیت, گھر کا رب, اس گھر کا رب, اور رب البیت جو ہے وہ گھر کا رب سمپل, اور اس میں پھر اشارہ استعمال کیا گیا ہے گھر کے ساتھ, رب ھذا البیت. جیسے ہم نے دیکھا کہ مضاف الیہ کی طرف اگر اسم اشارہ ہوگا تو ہم اس میں مضاف الیہ سے پہلے لکھیں گے. تو یہاں پر ھذا البیت یہ مرکب اشاری کی کنسٹرکشن ھذا ہے, اور رب ھذا البیت یہ مضاف الیہ کے ساتھ میں اسم اشارہ کا استعمال کیا ہے. ٹھیک, اس کے بعد ایک اور کنسٹرکشن ہے جو ہماری سورہ یوسف میں استعمال ہوئی ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو انہوں نے ایک وزٹ کے اوپر اپنی قمیض دی تھی, اور انہیں کہا تھا کہ یہ قمیض لے جاؤ, اور میرے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے دی تھی کہ ان کے منہ کے اوپر ڈالنے کے لیے. تو وہاں پر کیا الفاظ آتے ہیں, اذهبوا بقمیصی ھذا, بقمیصی یہاں پر قمیصی جو ہے مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن آ رہی ہے ضمیر کے ساتھ. پھر اس میں ایک اور چیز یہ کہ یہاں پہ جو قمیصی کی کنسٹرکشن ہے, قمیص اس میں مجرور آ رہا ہے, مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جو مضاف ہے وہ بھی مجرور کی کنسٹرکشن میں آ رہا ہے. لیکن قمیصی میں میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں یہ بات بتائی تھی کہ جو جب بھی ہمارے پاس اسم کے ساتھ یا متکلم آتی ہے تو وہ ہمیشہ اسم کو مجرور کرتی, مکسور کر دیتی ہے, یعنی اس کی اعرابی حالت چاہے مرفوع ہے, چاہے مکسور ہے, اور چاہے مکتوب ہے, تینوں حالتوں میں وہ ہمیشہ لکھی قمیصی ہی جائے گی. اس لیے کیونکہ اسم جب یا متکلم کے ساتھ مل کے آتا ہے تو یا متکلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اسم زیر کے ساتھ آئے, کسرہ کے ساتھ آئے, اور اسم اس کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دیتا. تو یہاں پر اگر ہم اس قمیصی کو کسی اور جگہ, کسی اور کنسٹرکشن میں, مرفوع کنسٹرکشن میں بھی استعمال کریں گے تبھی یہ لفظ پڑھنے میں لکھنے میں قمیصی ہی ہوگا. ٹھیک, تو بی قمیصی, اب یہاں پر بی قمیصی ھذا یہاں پہ کیونکہ اسم اشارہ آخر میں استعمال ہو رہا ہے اس لیے یہ اسم اشارہ مضاف کی طرف ہے, یعنی قمیض کی طرف یہ اسم اشارہ جا رہا ہے کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور اس کو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے فیس کے اوپر رکھنے کا انہوں نے کہا تھا. ٹھیک, اب یہی کنسٹرکشن ہمارے پاس اسم اشارہ کے ساتھ ایک اور جگہ میں آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا, جو ان کی قوم کے لوگ تھے ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا, تو اس وقت جب ان سے سوال کیا گیا بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے کہ کیا یہ تم نے کی تمام کام بتوں کو توڑنے کا, تو بلکہ یہ ان سب کے بڑے نے کیا ہے, تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک انسٹرکشن ہوتی ہے روحم ہاضا. کبیرہم یہ ہمارے پاس مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ کنسٹرکشن ہمارے پاس بن رہی ہے ضمیر کے ساتھ, اور ہذا چونکہ آخر میں آیا ہے تو یہ ہذا جو ہے یہ کبیر کی طرف جا رہا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو کبیر ہے وہ سنگولر ہے اور ہذا اسم اشارہ بھی سنگولر ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب سے بڑے بت کو کہا تھا کہ بلکہ یہ سارا کام جو کیا ہوا ہے یہ تم لوگوں کے بتوں میں جو سب سے بڑا بت ہے اس نے کیا ہے. حضرت ابراہیم کا اشارہ چونکہ ایک بت کی طرف تھا اس لیے یہاں پر جو ہذا ہے وہ بھی ہمارے پاس سنگولر آ رہا ہے اور کبیر بھی سنگولر ہے. یہاں تک ہماری جو یہ کنسٹرکشن ہے نقب اضافی کی اس کو ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا. اس میں اگر کسی کا کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں, اگر نہیں تو ہم کو نیکسٹ جو ہماری مرکب ناقص کی آخری مرکب ہے وہ ہم انشاءاللہ آج شروع کریں گے. تو مرکب اضافی میں اسم اشارہ کا استعمال اور مرکب اضافی میں صفت کا استعمال, یہ آپ لوگوں کو مثالیں بہت کثرت سے نہیں ملیں گی, ورنہ جو مرکب اضافی ہے وہ تو آپ لوگوں کو قرآن مجید میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ملتا ہے, چاہے وہ ضمیر کے ساتھ آئے, چاہے دو اسماء کے ہوں اور چاہے وہ دو اسماء سے زیادہ اسماء جس میں استعمال ہو رہے ہوں مرکب اضافی میں, یہ کنسٹرکشن آپ کو بہت زیادہ مل جاتی ہیں. صفحہ کے ساتھ اور اسم اشارہ کے ساتھ جو ہیں مثالیں تھوڑی کم ہیں اس حساب سے. ٹھیک ہے, اب ہم اپنا جو ہمارا آخری مرکب ناقص ہے وہ ہم آج شروع کریں گے, اور وہ ہمارا مرکب ہے مرکب جاری. مرکب جاری میں ہمارے پاس دو اجزاء ہوتے ہیں, کہ ایک اس میں مرکب جاری میں ہمارے پاس اسم ہوتا ہے اور دوسرے ہمارے پاس حروف جارہ ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں کی آج پہلی انٹروڈکشن ہوگا حروف کے حوالے سے بھی, کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی ڈسکشنز کی ہیں وہ ساری اسماء سے ریلیٹڈ تھی, تو آج ہمارے پاس حروف کی بھی ابتدا ہو رہی ہے کہ جب بھی کوئی اسم حرف کے ساتھ مل کے آ رہا ہوتا ہے تو وہ کنسٹرکشن ہمارے پاس مرکب جاری کی کنسٹرکشن ہوتی ہے, کہ اس میں حروف جارہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور اسم استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حروف جارہ کون سے حروف ہیں. تو اس میں اصل میں ہمارے پاس جو ٹوٹل حروف جارہ کی جو اسٹرینتھ ہے, جو تعداد ہے, وہ 17 ہے, 17. اور اس کو ایک شعر کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے, وہ شعر ہے باو تاؤ کافو لامو واؤ منز مس خلا ربا حاشا فی ان علا حتا الا. یہ پورا شعر ہے جس میں 17 حروف ہیں جن کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے حروف جارہ کو یاد کرنے کے لیے. لیکن چونکہ ہم قرآن مجید کے ریلیٹڈ اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں ہمارے پاس جو حروف جارہ استعمال ہونے والے ہیں وہ 11 ہیں, تو ہم انہی 11 حروف کو ڈسکس کریں گے جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوں گے. ठीक, अब ये हो गया हमारे पास हुरूफ़े जारा। इनकी वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि हुरूफ़े जारा मुरक्कबे जारी में सबसे पहले हमारे पास कोई भी हर्फ होता है, हुरूफ़े जार में से कोई भी हर्फ होता है, और उसके बाद जो इस्म आता है वो हमेशा मजरूर होता है। जैसे हमने मुदाफ़ इलैह को पहले देखा कि वो हर हालत में हमारे पास मजरूर आ रहा होता है, इसी तरीके से जो मुरक्कबे जारी में हर्फ़े जार के बाद हमारे पास जो भी इस्म आता है वो भी मजरूर होता है। यहाँ पे आपको दूसरी रीज़न पता चल रही है, सेकेंड रीज़न ये है कि जब भी उससे बिफोर में आपको हर्फ़े जर मिल जाए तो वो जो इस्म है वो मजरूर हो जाता है। यानी हर्फ़े जर और मजरूर इस्म के साथ मिलके बनता है हमारे पास मुरक्कबे जारी, जो कि एक नाकिस कंस्ट्रक्शन है, यानी पूरा जुमला वाज़े नहीं हो जाता है। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि जो हमारे पास कुरान मजीद में हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं, हुरूफ जारा जो इस्तेमाल हुए हैं 11 हुरूफ, उनको हम देखते हैं और उनके मीनिंग्स भी देखते हैं। सबसे पहले है बी, बा कसरा के साथ बी, ये हमारा पहला हर्फ़े जर है। इसमें हम अगर हम इस लेटर को, इस हर्फ को किसी भी इस्म के साथ मिला के कंस्ट्रक्शन बनाएं तो इसमें हमारे पास मुरक्कबे जारी की कंस्ट्रक्शन बनती है। जैसे अगर हम अल कलम को देखें, अल कलम, इसके स्टार्ट में अगर हम बा फिक्स कर दें, ये जो हर्फ़े जर बी है जिसका मतलब होता है साथ, वेद के मीनिंग में आता है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में फिर हमने जो इस्म है उसको हमने मजरूर कर देना है। वैसे तो नॉर्मली अल कलमू होता है, यानी मरफू होती है इसकी कंस्ट्रक्शन अकेले जब भी इस्म आएगा, लेकिन जब हम इसके शुरू में बा लगा देंगे तो हर्फ़े जर चूँकि अपने बाद वाले इस्म को मजरूर कर देता है, तो हमारे पास जो इसकी अराब बनेंगे वो बिल कलमी बनेंगे, अल कलम कसरा के साथ मजरूर। यानी इसका मतलब क्या होगा कि कलम के साथ। इसी तरह जो हमारी एक बिस्मिल्लाह में कंस्ट्रक्शन आती है हर्फ़े जर के साथ, अल्लाह का नाम इस्मुल्लाही, हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है ये इस्मुल्लाही के क्या कौन सा मुरक्कब है इस्मुल्लाही, अगर हम बा शुरू में ना लगाएं तो इस्मुल्लाही, हाँ जी, मुदाफ मुदाफिले, अल्लाह का नाम, ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन बनती है मुरक्कबे इजाफी बनती है, तो इसके शुरू में जब हम बा को फिक्स करेंगे तो बा इस्म को मजरूर कर देगा। जैसे हम अगर इस कंस्ट्रक्शन को हम बगैर किसी भी हर्फ़े जार के पढ़ें तो इस्मुल्लाही जो इस्म है वो मदमूम होगा, दम्मा के साथ आएगा, लेकिन अगर हम इसके स्टार्ट में बी लगा देते हैं हर्फ़े जर वाला तो ये इस्म को मजरूर कर देगा। अल्लाह ही वैसे ही मजरूर है मुदाफिले की वजह से, और इस्म मजरूर हो जाएगा किस वजह से, अपने से पहले आने वाले हर्फ़े जर की वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन बनेगी वो बिस्मिल्लाह ही बनेगी, और इसमें जैसे अगर हम इस्मुल्लाही के जो शुरू वाला अलिफ है वो हम लिखते हैं लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता क्योंकि वो हमज़ातुल वसल है, लेकिन बिस्मिल्लाही की कंस्ट्रक्शन में राइटिंग स्टाइल में आप देखते हैं कि अलिफ भी नॉर्मली नहीं मिलता, तो ये इसकी ख़ास एक रस्म-ul-ख़त है इसका बिस्मिल्लाह का। अदरवाइज़ आपको जैसे जो रात को सोने की दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, तो उसमें जब आप लिखा हुआ देखते हैं बिस्मी का, उसमें भी जो हर्फ जर है वो इस्म के साथ आ रहा है, तो आपको वहाँ पर बुक्स में अलिफ इस्म के साथ हमज़तुल वसल لکھا ہوا نظر آتا ہے اس طرح. مرکب اضافی میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جب ایک اسم کو دوسرے کی طرف نسبت دی جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ ہمارے پاس مرکب اضافی کی کنسٹرکشن بنتی ہے. تو یہاں پر بسم اللہ میں یہ جو اسم اللہ ہے یہ مضاف مضاف الیہ یا مرکب اضافی اس طرح سے ہے کہ اس میں نام کو اللہ کی طرف نسبت دی جا رہی ہے, ان دونوں کا ایک تعلق بن رہا ہے اس میں. جیسے صفہ موصوف میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ موصوف کی صفت آ رہی ہوتی ہے ساتھ میں, یا اسم اشارہ میں ہم کسی بھی اسم کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اسماء اشارہ کے ساتھ. تو اسی طرح جو ہمارے پاس مرکب اضافی ہے اس میں ہمارے پاس دو اسماء کے بیچ میں تعلق پایا جاتا ہے. تو اسم اللہ ہی اللہ کا نام, یعنی یہاں پر جو نام ہے اس کو نسبت کی جا رہی ہے, اس کا ایک ریلیشن شپ بنایا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ. تو اس وجہ سے یہ مرکب اضافی ہے. اور پھر ہم جب اس کے سٹارٹ میں با پٹ کر دیں گے تو پھر بسمی جو ہے یہ ہمارے پاس جار مجرور کی ایک کنسٹرکشن بن جائے گی مرکب جاری کی. اس میں حرف جار با ہو جائے گا اور اسم جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا. اور اس طریقے سے سٹارٹ میں یہ مرکب جاری ہے اور اسم اللہ مرکب اضافی ہے. یہ ہمارے پاس با ہو گیا جس کا مطلب ساتھ میں ود کے میننگ میں آتا ہے. ہمارا پہلا مرکب جاری ہو گیا, سوری حرف جار ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے تا, یعنی بی جیسے بالحق کی با جو ہے وہ ہمیشہ نارملی کسرہ کے ساتھ آتی ہے. بالحق کی, بالقلمی, بسم اللہ, باللہ, اللہ کے ساتھ. تو یہ جو با ہے وہ ہمیشہ کسرہ کے ساتھ آئے گا اپنی اعراب پہ. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ حرف جار ہے وہ ہے تا, اور یہ جو تا ہے یہ ہمیشہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی کنسٹرکشن آپ کو ملیں گی قرآن مجید میں, سورہ یوسف میں مل جائیں گی. اور تاللہ اس کنسٹرکشن کے ساتھ, کیونکہ یہ قسم کا ہے اور قسم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسپیسیفک. تو یعنی قرآن مجید میں آپ کو یہ ملے گا نہیں کسی اور کی, جیسے قرآن مجید میں ہمیں اور چیزوں کی بھی قسمیں ملتی ہیں, والشمسی وضحاہا والتینی والزیتون, اس میں ہمیں بہت سارے اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, جیسے سورج کی یا تین کی, زیتون کی, زمانے کی, والعصر. اس میں جو یہ تمام قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ ان تمام چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہوئی ہیں. لیکن جو تا اسپیسیفکلی اگر ہم اس لیٹر کو دیکھیں, تا کو, اس حرف جر کو, تو یہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہی آیا, تاللہ. تو یہ آپ کو قرآن مجید میں یہ والا حرف قسم کے طور پر جب بھی ملے گا وہ اللہ کے ساتھ ہی اسپیسیفک ملے گا, تاللہ. اس کی مثالیں آپ لوگوں کو سورہ یوسف میں مل جائیں گی. پھر ہمارے پاس جو تھرڈ ون لیٹر ہے, حرف جر ہے, وہ واؤ ہے, اور یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن واؤ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی قسم کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ باقی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر ہم قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل دیکھیں تو والشمسی وضحاہا والقمری اذا تلاہا, اور اسی طرح جو اسی سورت کی باقی آگے آیات آ رہی ہیں اس میں ہمیں یہ واؤ قسم والا ملے گا. اور اسی طرح سورت تین, ہاں جی, جو تا ہے وہ اسپیسیفکلی اللہ کے ساتھ قسم کھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو تاللہ ہی مرکب جاری کی جو تا کی قسم ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ اسپیسیفک ہو کے آتی ہے, تاللہ ہی. ٹھیک ہے, ہاں جی, پورے قرآن میں آپ کو تاللہ ہی اس کی ایک مثال ملے گی, کیونکہ تا جو ہے وہ خاص طور پر اللہ کے ساتھ قسم کھانے میں اس کو اسپیسیفک کیا گیا. لیکن جو واؤ ہے, جو ابھی ہم تیسرا حرف جر دیکھتے ہیں, وہ ہمیں باقی چیزوں کی قسموں میں بھی قرآن مجید میں ملتا ہے. لیکن اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے اور وہ یہ کہ جو قسم کھانے کا جو ایک طریقہ ہے اس میں ہم جو انسان ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں. یعنی ہم سورج کی قسم نہیں کھا سکتے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک چیز ایک اسپیسیفائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی اور چیز کی قسم کھا سکتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری ہمیں مثالیں اس چیز کی ملتی ہیں 30 پارے میں. تو لیکن ہم انسانوں کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور انسان کی یا کسی بھی اور تخلیق کی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کی قسم کھا سکیں. تو یہاں پہ جو بھی ہمیں قسمیں بھی ملتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں سورج کی, چاند کی, تین زیتون کی, والعصر میں زمانے کی. تو یہ جو واو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی آتا ہے, واللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی آتا ہے, اور باقی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ بھی واو جو قسم والا ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور اس میں پھر جیسے ہمارے پاس ایک واو ہوتا ہے جو اور کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے اینڈ کے لیے. جیسے اگر ہم سورۃ الرحمن دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ الرحمن علم القرآن, مجھے لگتا ہے مجھے اس کو اوپن کرنا پڑے گا پھر میں اس کو پڑھ کے آپ کو دکھاتی ہوں. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ چاند اور سورج ان سب کا ایک حساب کتاب ہے. بحسبان یعنی وہ اپنے ایک ٹائمنگس کے ساتھ آتے جاتے ہیں, جو بھی ان کا ایک تقدیر ہے وہ ہے. تو یہاں پر جو ہمارے پاس واو استعمال ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس اور کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے. اور اس کا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ الشمسو بما کے ساتھ آ رہا ہے یعنی مرفوع ہے, اور والقمر قمر بھی مرفوع ہے. تو یہاں پر جو واو ہے وہ اور کے میننگ میں آ رہا ہے. لیکن جب ہمارے پاس واو قسم کے طور پر استعمال ہو رہا ہوگا تو اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا. جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر, تو یہاں پر ہمارے پاس جو عصر ہے وہ مکسور آ رہا ہے کیونکہ وہ مرکب جاری کنسٹرکشن ہے اور واو وہاں پر واو قسمیہ ہے. تو عام واو میں اور واو قسم والے میں ہمیں ڈفرینس اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ جو عام واو ہے وہ اپنے بعد آنے والے نیکسٹ اسم کو مجرور نہیں کرتا, جبکہ جو واو قسم ہے وہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. ہاں جی, اگر واو کے بعد آپ کو اسم مجرور ملے گا تو پھر وہ واو قسمیہ واو ہوگا, وہ ہمارے پاس حرف جر والا واو ہوگا. اسی میں پھر آپ کو آگے سورۃ الرحمن میں مثالیں مل رہی ہیں. ون نجم, یہاں پہ نجم مرفوع آ رہا ہے تو یہ واو اور کے لیے ہے. ون نجم و شجر یسجدان, یہاں پر جو شجر ہے وہ بھی مرفوع ہے تو یہ واو بھی ہمارے پاس اور کے میننگ میں آ رہا ہے. پھر والسماء رفعها ووضع الميزان, تو یہاں پر والسماء میں جو واو ہے وہ بھی ہمارے پاس اور کے میننگ میں آ رہا ہے کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس اسم ہے وہ منصوب ہے. آج ہم اپنے جو حروف جار ہیں ان کو ہم تین تک ہی دیکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اور دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم نے با کیا تھا جو کہ ساتھ کے میننگ میں آتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے تا اور واو ان دونوں کو ڈسکس کیا جو کہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تا میں جو قسم ہے وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور جو واو ہے وہ عام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اور باقی کسی کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ اس کو بھی, بلکہ اس کو میرا خیال ہے نیکسٹ کلاس میں ہم جب تھوڑی سی اسماء کو دیکھنے کے بعد حروف جارہ اور تھوڑی سی ہم تدبیر قرآن مجید سے کریں گے تو ہم حرف جار کا کوئی ہوم ورک لیں گے. آج کے لیے جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ آپ کا ایک پیج جو کہ اس میں آیا ہے واٹس ایپ میں, وہ اور 5 ایگزامپلز آپ نے مدعف مدعف لے کی ڈھونڈنی ہے. لیکن اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو مرکب اضافی ہے اس میں استعمال ہمارے پاس ضمائر کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہو, کوئی کنفیوژن ہو تو پہلے پوچھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله.
جزاكم الله خيرا كثيرا واحسن الجزاء سسٹر بشرا, بارك الله فيك. احسنتي ما شاء الله, آپ نے بہت اچھے انداز سے ہمیں مرکب اضافی کے مختلف, جسے کہا جائے مرکب مطلب اس میں اشارہ کے ساتھ, اور پھر آپ نے دیکھا صفت موصوف کے ساتھ صفت لگا کے ہمیں سمجھا دیا. بارک اللہ, مجھے امید ہے سسٹرز آپ سب کو سمجھ بہت اچھے انداز سے آ گئی ہوگی بات, اور آج آپ نے ایک نیا مرکب بھی دیکھ لیا. مرکب الحمد للہ کون سا جاری ہے. اللہ تعالیٰ سسٹر بشرا کو جزائے خیر دے, اور آپ کو جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے کوشش کیجیے گا کہ اپنا ہوم ورک ٹائم پہ کر کے ان کو دینا, ہے نا, سمجھ آ کے پورا. بہت آسان سے آپ کو اسٹیپس بتائے ہیں, اگر آپ ان اسٹیپس کو یاد رکھیں گے نا تو آپ کو کوئی بھی کنسٹرکشن بنانی ہے مرکب اضافی کی, چاہے وہ کسی کی بھی صفحہ ہو یا کسی کا بھی کسی کی طرف اشارہ ہو, تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے, آپ نے نوٹس بنائے جو آپ کو بتایا, جیسے بتا رہی تھی سسٹر بشرا آپ بنا رہے تھے نا, تو آپ کو جب ساتھ ساتھ بنائیں گے نا اور اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں گے, ٹھیک ہے آپ کے پاس بک ہے, لیکن جب آپ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں تو وہ علم اور زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیے, اگر میں آپ سے کہوں کہ آج آپ نے مرکب اضافی کے اندر آج آپ نے دیکھا کہ اگر صفت جو ہے وہ لائی جائے کس کی, مرکب جسے کہا جائے مرکب اضافی کے اندر اگر صفت لائی جائے جسے کہا جائے مدعف الیہ کی نا, تو پھر آپ اس کو کس کس انداز سے لکھیں گے, کہاں پر لکھیں گے؟ شاباش, یہ بتائیے مجھے. جی شاباش, لاسٹ میں لکھیں گے نا, الحمدللہ. جی لاسٹ میں لکھیں گے, آخر میں لکھیں گے, تو پھر ہم اس کا اعراب کیسے دیکھیں گے؟ اگر میں کہہ رہی ہوں مدعف الیہ کی صفت ہے تو پھر آپ اس کا اعراب کس کے اکارڈنگلی ہوگا؟ جی آخر میں, اور مدعف الیہ مدعف الیہ کی اس سے پہلے آئے گی. اچھا صفت پہلے آئے گی, اچھا مدعف الیہ اس سے مجرور ہوگا نا. ٹھیک ہے, یعنی بیسیکلی چاہے وہ مدعف کی صفت ہو چاہے وہ مدعف الیہ کی صفت ہو, ٹھیک ہے, صفت جو بھی ہوگی بعد میں آئے گی, ٹھیک ہے, درمیان میں نہیں آئے گی. اس سے اشارہ تو آئے گا, لیکن جو صفت ہے یاد رکھیے, چاہے وہ مدعف کی ہو یا مدعف الیہ کی ہو, ٹھیک ہے, صفت آپ کہاں لے کر آئیں گے؟ سب سے لاسٹ میں لے کر آئیں گے, یعنی جو آپ نے کنسٹرکشن بنائی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اگر آگے آگے صفت کتاب کی آئے یا اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت آئے تو وہ اکارڈنگلی بعد میں آئیں گی نا. یہی بات سیکھی ہے نا آپ نے, ٹھیک ہے نا, آپ نے یہی بات سیکھی ہے نا, سب کو کلیئر ہے نا. اور پھر آپ اعراب کس کے مطابق دیکھیں گے؟ اکارڈنگلی جس کی صفت ہوگی, جیسے آپ کو اعراب نے بتایا ہے نا, یعنی کہ آپ نے کون سا اعراب لگانا ہے, واحد کے کس کے مطابق لگانا ہے, اگر وہ مدعف الیہ کی صفت ہے تو اس کے مطابق اس کو اعراب لگ جائے گا, اور اگر وہ مدعف کی ہوگی تو مدعف کے مطابق, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ. اچھا اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس اشارہ جو ہے وہ مدعف الیہ کی طرف ہے, ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ کے پاس کنسٹرکشن مدعف مدعف الیہ مرکب اضافی ہے لیکن اشارہ جو دیا جا رہا ہے وہ مدعف الیہ کی طرف دیا جا رہا ہے, اب آپ کہاں لگائیں گے؟ ہاں جی بالکل, چاروں چیزوں میں فالو کریں گے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا, اشارہ اس کے بعد آئے گا. کس کے بعد آئے گا؟ کس کے بعد آئے گا؟ شاباش, کس کے بعد آئے گا؟ مدعف الیہ کے بعد آئے گا, اس سے پہلے آئے گا. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے پہلے آئے گا, کوئی کہہ رہا ہے بعد میں آئے گا. یاد رکھیے اگر مدعف الیہ کی طرف اشارہ ہے तो फिर पहले आएगा या बाद में आएगा? आपने नोट्स में क्या लिखते? शाबाश जी, मुदाफिले के पहले आएगा, शाबाश। ठीक है, तो पहले आएगा ना, सही है, पहले आएगा। इस चीज को आपने नोट करना है कि अगर इशारा मुदाफिले की तरफ है तो वो मुदाफिले से पहले आएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि इशारा जो है, आपको पता है कि मुदाफिले की तरफ है तो मुदाफिले अगर सिंगुलर है तो आप अकॉर्डिंगली वैसे ही सिंगुलर लगाएंगे, और अगर फेमिनिन है तो फेमिनिन, मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर इशारा मुदाफ की तरफ है तो फिर कहाँ लगाएंगे? अभी देखा है नोट्स में, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल आखिर में। ठीक है, बात समझ आ गई? दोनों में थोड़ा सा फर्क क्या था? अगर सिफत आ रही है तो सिफत दोनों की लास्ट में आएगी, और इराब अकॉर्डिंगली मुदाफ और मुदाफिले के मुताबिक लगेगा जिसकी वो सिफा होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसमें इशारा आ रहा है तो वो अगर मुदाफिले का है तो मुदाफिले से पहले आएगा, और उसका इराब अकॉर्डिंगली मुदाफिले के मुताबिक होगा, और अगर वो मुदाफ की तरफ इशारा है तो वो लास्ट में आएगा मुरकब इजाफी के बाद, और फिर आप उसको मुरकब जैसे राजा को साथ फॉलो करेंगे। बात के लिए जैसे सिस्टर ने लिखा कि वो एक दूसरे के साथ फॉलो करेंगे, क्या क्या चारों चीजें, शाबाश। एक दफा दोबारा अपने माइंड में जिसे कहा जाए रिफ्रेश कीजिए, क्या वो चारों चीजें जी? आवाज नहीं आ रही है किसी को? आवाज नहीं आ रही है जी, बताइए। शाबाश करेंगे, शाबाश। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जी। अब भीतर आ रही है आपको आवाज जी? अदद, इराब, जिंस, और क्या हो जाएगा? अदद, इराब, जिंस, एक और चीज क्या होगी? शाबाश जी, शाबाश। स्टेटस, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेटस क्या क्या मतलब स्टेटस? वो तो आपने इराब देख ही लिया ना जी, मगर आप क्या क्या चीजें देखते हैं? शाबाश, अदद, इराब, जेंस, और लास्ट में क्या देखते हैं? किसी को नहीं याद आ रहा? शाबाश। स्टेटस होता है, स्टेटस तो मारिफाना किया, शाबाश। ठीक है, वो सच में अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मारिफा है या नकिरा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। मुरक्कब अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने लास्ट में मुरक्कब देखा वो कौन सा मुरक्कब देखा? जो अभी आपने उसमें से तीन लेटर्स को देखा वो कौन सा मुरक्कब था? शाबाश, मुरक्कब जारी। अब जारी क्या होता है? मुरक्कब जारी के अंदर अगर इसकी फॉर्मेशन देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन देखें तो क्या है? अगर इसका फॉर्मूला मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इसका फॉर्मूला बताएंगे तो आप क्या बताएंगे जी? हर्फ जर प्लस इसम मजरूर, अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश। हर्फ जर प्लस इसम मजरूर इज इक्वल टू मुरक्कब जारी, शाबाश। इसम को मजरूर कर देता है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अभी आपने देखा ना बिस्मिल्लाह ही ना, वैसे तो इस्मुल्लाह ही होता है लेकिन बार लग गया तो बिस्मिल्लाह ही। ठीक है, मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने देखा कि मुदाफिले तो ऑलवेज मजरूर होता है ना, यानी उस पर हमेशा जिसे कहा जाए उसको इसको जर दिया जाता है, लेकिन क्या मुदाफ मुदाफ की कोई कंडीशन है कि उसको हमेशा उस पर दम्मा ही आएगा, या उस पर हमेशा जैसे कहा जाए फतह ही आएगा? कुछ इस तरह की लिमिटेशन है मुदाफ में लगी हुई, या मुदाफ पर तीनों चीजें आ सकती है, मतलब दम्मा भी आ सकता है, फतह भी आ सकता है, कसरा भी आ सकता है जी, कॉन्स्टिट्यूशन आ सकती है ना, यानी कि जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई। सिर्फ मुदाफ के लिए शर्त क्या? बट कभी भी अल नहीं आता, ठीक है, अल ऑलवेज मजरूर रहेगा इंशाल्लाह। हम चलते हैं अपने हदीस सेशन की तरफ। आप सबको मेरी आवाज आ रही है?
سی آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. چلیے حدیث نمبر بتائیے, کون سی حدیث نمبر ہے آج ہماری؟ 509. انشاءاللہ حدیث نمبر 509 سے آن ورڈ کریں گے. کتاب الجمعہ نکال لیجیے اور حدیث نمبر 509 سے آن ورڈ انشاءاللہ استاذہ جی سے سنیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
کا سیشن کتاب الجمعہ کی کنٹینیوشن ہے. حدیث نمبر 509 اور کتاب الجمعہ, جمعے کے دن کے بارے میں ہم نے بہت ہی خوبصورت حدیث پڑھی تھی کہ کس طرح سے جمعے کے دن اہتمام کیا جا سکتا ہے, بہترین کپڑے پہنے جائیں گے اور اسی طرح سے مسواک کی جائے گی, اور دیہاتوں میں اور دور سے رہنے والوں کے لیے جمعے کے کیا مسائل ہیں, کتنی دور سے کوئی آئے تو اس کے اوپر جمعہ فرض ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں حدیث سے پڑھنے کے بعد ہمارے اپنے دل میں بہت ہی زیادہ حدیث کی اہمیت بڑھتی ہے. اور آخری حدیث جو ہم نے پڑھی تھی کہ اپنے بھائی کو خود اٹھا کر, یعنی کسی پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص کو وہاں سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ کیا بتاتا ہے سب کچھ؟ کہ مسلمانوں کا دین جو ہے یہ دین الادب ہے, دوسرے کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو آئیے آج دیکھتے ہیں جمعے کے بارے میں حدیث نمبر 509. الاذان یوم الجمعہ, جمعے کے دن اذان. عن صعیب بن یزید رضی اللہ عنہ قال کان النداء یوم الجمعہ اوله اذا جلس الامام علی المنبر. حضرت صعیب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے زمانے میں جمعے کے دن پہلی اذان اس وقت ہوتی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتے. علیحد نبی جی و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما, یعنی پہلے تین ادوار میں اسی طرح سے ہوتا تھا. چینج کہاں آیا؟ فلما کان عثمان رضی اللہ عنہ, پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا. وکثر الناس, اور لوگ زیادہ ہو گئے. زاد النداء الثالثة علی الزوراء, تو ایک تیسری اذان کا اضافہ کر دیا گیا مقام زورا پر. تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے, اصل اذان تو جمعے کے دن وہی ہے جو امام کے ممبر پر آنے کے وقت دی جاتی ہے, ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دور میں ایک ہی اذان تھی. حضرت عثمان غنی نے ایک خاص ضرورت کے پیش نظر, یعنی اٹ واز ٹائم باؤنڈ, ایک اور اذان کا اہتمام کیا. حضرت عثمان کی طرح جب بھی ضرورت ہو اس وقت مسجد کے باہر اگر مناسب جگہ پر اس کا اہتمام کیا جائے تو جائز ہے, مگر جہاں ضرورت نہ ہو وہاں سنت کے مطابق صرف خطبے ہی کے وقت بآواز بلند ایک ہی اذان دینا چاہیے. بات واضح؟ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ آج کے دور میں تو الحمدللہ پہلی اذان کی آواز بھی دور پہنچ جاتی ہے. پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ دور دور رہتے تھے, مائکرو فونز نہیں تھے, ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ اذان کی آواز آئے تو دوسری جگہ نہ جائے, تو ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے مسجد سے تھوڑی دور جا کے ایک اور اذان دی جاتی تھی تاکہ دور والے پاس آ جائیں. آج الحمدللہ اس کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر سب کو موجود ہے. لوگ اگر انتظار کر بھی رہے ہیں تو آج کے دور میں پھر ایک ہی اذان ہوگی, جہاں ضرورت نہ ہو وہاں سنت کے مطابق خطبے کے وقت بلند آواز سے اذان دی جائے, ہاں ضرورتاً دی جا سکتی ہے. مثلا سٹی سے باہر ہیں, سفر میں ہیں, کسی بھی قافلے کی صورت میں ہیں, کوئی گاؤں ہے, مائکرو فون نہیں ہے, یہ بھی ایک ضرورت ہے. تو ایسے وقت میں دور والوں کو انفارم کرنے کے لیے اور اتنا پہلے دے دینا کہ وہ چل کے آ جائیں اور مسجد تک پہنچ جائیں نماز تک, تو اس صورت میں الگ اذان دی جا سکتی ہے. جمعے کے دن ایک ہی مؤذن ہو. المؤذن الواحد یوم الجمعۃ. وعنہ رضی اللہ عنہ فی روایت قال لم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن غیر واحد. حضرت صاحب ہی کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک ہی مؤذن تھا اور جمعے کے دن صرف ایک ہی اذان دی جاتی تھی. وَكَانَتْ تَعْزِينُ يَوْمُ الْجُمَعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ. اور جمعے کے دن صرف ایک ہی اذان دی جاتی تھی اور وہ کب؟ جبکہ امام ممبر پر بیٹھ جاتے. تو بات واضح, سیم عمل ہے, ایک ہی اذان تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی ایک مؤذن تھے جو اپنی باری باری پر اذان دیتے تھے, لیکن جمعے کے دن کی اذان کے لیے خاص طور پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نامینیٹ کیا گیا تھا. تو پھر یہاں سے آج بھی یہی عمل ہے. دعا کیجئے کہ آج ہمیں بھی انہی سنتوں کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پھر آگے دیکھیے گا, یجب الاذان علی المنبر یوم الجمعہ. جمعہ کے دن امام بھی ممبر پر بیٹھا اذان کا جواب دے. یعنی اذان تو کوئی اور دیتا ہے, امام تو وہ ہیں جو نماز پڑھائیں گے یا خطبہ دیتے ہیں. یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ مؤذن اور امام الگ الگ ہوتے تھے. دوسری بات ہے کہ وہ بھی اذان کو سنتے ہوئے جواب دیں گے اذان کا. عن معاویت ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما انہ جلس علی المنبر یوم الجمعۃ فلما اذن المؤذن قال اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ وہ جمعے کے دن منبر پر تشریف فرما تھے تو مؤذن نے اذان کہی. جب مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو حضرت معاویہ نے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہا, اور اس کے بعد قال اللہ اکبر اللہ اکبر. قال معاویہ رضی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. قال اشہد اللہ الہ الا اللہ. قال معاویہ. اور جب مؤذن نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو معاویہ نے بھی کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وقال معاویہ تو وانا, یعنی میں بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہوں. وقال اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا. وقال معاویہ تو معاویہ نے کہا وانا, یعنی میں بھی ایسی یہی گواہی دیتا ہوں. فلم مقدت تعظیم. پھر جب اذان ختم ہو گئی قالا تو معاویہ نے کہا یا ایوہ الناس, اے لوگو, انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہذا المجلس. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مقام پر سنا ہے. حین اذن المؤذن, جب مؤذن نے اذان دی. یقولو, تو آپ نے کہا ما سمیتم منی من مقالتی, یعنی آپ بھی وہی فرماتے تھے جو مجھ سے کہتے ہوئے سنتے تھے. کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مقام پر سنا کہ جب مؤذن نے اذان دی تو آپ بھی وہی فرماتے تھے. تو کیا پتہ چلا اس سے؟ پہلی بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبہ دینے سے پہلے منبر پر آ کر بیٹھنا نہیں جائز خطیب کا, تو یہ بات درست نہیں ہے. امام بخاری کے اس حدیث کو یہاں لانے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور دوسرا بات کہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے گفتگو جائز ہے, یعنی اب یہ جواب دیا جا رہا ہے تو یہ ایک مستون عمل ہے. پھر الخطبت علی المنبر, خطبہ منبر پر دینا. اب آپ دیکھیں لفظ خطبہ کے ڈفرینٹ پروناؤنسیشن ہوں گے. اگر آپ خطبہ کہیں تو وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اس کو خطبہ کہہ دیں تو کیا ہوگا؟ جی, منگنی کو کہتے ہیں. خاطب, خطاب, مخاطب, مخاطب, یعنی منگنی بھی ایک قسم کی کسی سے بات چیت ہوتی ہے, اس میں آپ خطاب کرتے ہیں اور دوسرا بندہ اس کا جواب دیتا ہے. تو پروناؤنسیشن درست ہونا چاہیے ہمارا. تو خطبہ منبر پر دیا جائے گا. حدیث سہل بن سعد فی امر المنبر تقدم و ذکر صلاتی علیہ و رجوعہ الکحکری و زاد فی ہذہ روایتی فلما فرغ اقبل علی الناس فقال یا ایہا الناس انما صنعت ھذا لتتموا و لتعلموا صلاتی. حضرت سہل کی روایت اوپر گزر چکی ہے جو منبر کے بارے میں تھی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر پر نماز پڑھنے پھر الٹے پاؤں نیچے اترنے کا ذکر ہے, اور اس میں یہ بات بڑھائی گئی کہ آپ فارغ ہونے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں, میں نے اس لیے ایسا کیا کہ تاکہ تم میری اقتدا کر کے میری نماز کا طریقہ سیکھ لو. تو کیا پتا چلا کہ مقتدیوں کو نماز کی عملی تربیت دینی چاہیے، یعنی اس کا پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہیے. پھر دوسری بات یہ پتا چلی کہ اگر کوئی خلاف عادت کام کرے تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے، یعنی صحابہ نے پوچھا نہیں، آپ نے خود ہی بتا دیا. تو ایک اچھا ٹیچر اور انسٹرکٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کو پہلے سے بتا دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یعنی کوئی کام کر کے ایک دم لوگوں کے ذہنوں میں کوشچن مارک نہیں چھوڑتا، بلکہ بتا دیتا ہے کہ آج میں نے یہ انیوژل بات اس لیے کی. اسی طرح تبرانی کی روایت میں کہ آپ نے اس پر لوگوں کو خطبہ دیا پھر وہی نماز ادا کی. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خلاف عادت کام کرنے کے بعد اس کی حکمت بیان کرنی چاہیے. یہاں سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کو سیٹسفائیڈ کرنا کتنا ثابت ہوتا ہے. جب تک آپ دوسرے کے جذبات اور اس کے ایموشن کو سیٹسفائیڈ نہیں کریں گے، دوسرا بندہ آپ سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا. مثلاً بعض ہم اپنے بچوں ہی کو بات کرتے، چپ چپ، کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی، خاموش، میری مرضی. اچھا وہ پوچھ رہے ہیں، آپ بڑے بنتے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے کچھ پوچھنا ہی نہیں، میں نے بتانا ہی نہیں. تو دیکھیے لوگوں میں جینا چاہیے، لوگوں کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن لیول اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ دوسرا انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی پتھر سے بات کر رہے ہیں. بعض دفعہ ہم اس طرح سے اپنے حال میں مگن ہوتے ہیں، اور آج جتنا زیادہ گیجٹس آ گئے ہماری زندگیوں میں اتنا ہم انسانوں سے بے نیاز ہو گئے. بعض دفعہ دوسرے کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہوتا. تو یہ بھی ہمیں انسانی معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے ہیں کہ آپ کس طرح سے لوگوں کا ذہن پڑھ لیتے تھے. اور یاد رکھیے دوسرے لوگ آپ سے تبھی خوش ہوں گے جب آپ اس کو ذہنی طور پہ برابر لے کے چلیں گے، ورنہ آپ اپنے گھر خوش، اگلا اپنے گھر خوش. آج آپ دیکھیں کہ انسانی معاملات میں کمیونیکیشن اتنا بیڈ ہو گیا، جتنا مشینیں عام ہیں، گیجٹس عام ہیں، اتنا انسانوں کے جذبات نہیں لوگ سمجھ پاتے کہ دوسرا انسان اس سے کیا چاہتا ہے. تو یہ چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں مل رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگلی حدیث میں، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کان جز یقوم علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما ودی له المنبر سمعنا للجز مثل اصوات الاشعار حتى نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا یده علیہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک کھجور کا تنا مسجد میں تھا جس پر ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اور جب آپ کے لیے ممبر رکھا گیا تو اس تنے سے ہم نے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کے رونے جیسی آواز سنی. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے پر اپنا دست مبارک رکھا. اسی طرح نسائی کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اس جدائی کی وجہ سے تنے پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، اس طرح رونے لگا جیسے گمشدہ بچے والی اونٹنی روتی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے والے معجزے سے بھی بڑھ کے. آپ امیجن کریے بیٹھے ہیں اور ایک دم ممبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں، درخت میں سے آوازیں آ رہی ہیں، کیا پتا چلا ان کے پاس بھی فیلنگز ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمیں بتا نہیں سکتے، ہم ان کی سمجھ نہیں سکتے. اور یہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ پھر ایسی چیزوں کو کرتے ہیں. تو کیا یہاں سے ایک یہ سوال بنتا ہے کہ ہم میں سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی فلاں درخت رو رہا تھا، میں نے اس کو جا کے منہ لگایا؟ نہیں، یہ اس نبی کے ساتھ ہی مقرر ہے جس کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی غیب کی چیزیں دے دیا کرتے تھے جو کہ دوسرے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی. پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی بات، الخطبۃ قائما عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، ثم یقعدوا پھر بیٹھ جاتے، ثم یقوموا پھر کھڑے ہو جاتے، کما تفعلون الان جیسے کہ تم آج کرتے ہو. یہ چیز تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اگر آپ کو جمعے کی نماز کے دوران اسکرین کے تھرو یا گلاسز کے تھرو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آج بھی امام اسی سنت کو پورا کرتے ہیں کہ بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، تو بعض تو اس کے بعد دوبارہ کنٹینیو کر کے سم اپ کرتے ہیں، اور بعض اس کے بعد صرف عربی کی آیات پڑھتے ہیں یا کچھ اور کلمات. تو اگر پورا خطبہ بیٹھ کے دینا ہوتا تو بیچ میں اٹھ کے بیٹھنے کی کیا بات تھی؟ آج بھی آپ کا تو ایک بڑی مشہور مسلک ہے جن کے لوگ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، تو بیٹھ کر جمعے کا خطبہ دینا جائز ہوتا تو دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنے کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اور قرآن پاک کی بھی تو آیت ہے نا سورہ جمعہ کی کہ وترکو کا قائمن، کہ وہ آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو بخاری میں ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن میں بھی موجود ہے سورہ جمعہ میں کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے اور بیچ میں جب کوئی ایسا قافلہ آ گیا جس کا بہت دنوں سے انتظار تھا تو صحابہ چلے گئے اور آپ کھڑے رہ گئے. تو بہرحال جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے. آج اکثر مسجدوں میں عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں جمعے کی نماز سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. بعض تو جمعے کو اتنا لیٹ پڑھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز بھی کروا دیتے ہیں. پھر اسی طرح شروع میں ایک گھنٹے کا درس پورا بیٹھ کے اس کو بیان کا نام دے دینا اور خطبہ وہی جو کھڑے ہو کے بس پانچ چار منٹ میں عربی میں پڑھنا, یہ ایکسٹریم ہے. دونوں چیزوں کے بیچ میں درست طریقہ کیا جمعے کے لیے کہ جمعے کا خطبہ مختصر اور دلسوز ہونا چاہیے, آخرت اور زندگی کی حقیقت پہ متعلق ہو, عام فہم باتیں ہوں, ٹو دی پوائنٹ ہو, اور لوگوں کو ہر ویک ایک ریمائنڈر مل جائے. اور اس کو اسی زبان میں دینا چاہیے جہاں کے لوگ زیادہ موجود ہوں. بیچ میں عربک کی کچھ چیزیں آئے ہیں یا دعائیں ہیں وہ اور چیز ہے, لیکن اگر خطبہ سمجھ ہی نہ آئے گا تو پھر لوگوں کو جمعے کی نماز میں بھی جا کر وہ روحانیت نہیں ملے گی جو کہ ملنی چاہیے. پھر آگے دیکھیے, من قال فی الخطبتی بعد ثنائی اما بعد, خطبے میں ثنا کے بعد, ثنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف, اما بعد کہنا. عن عمر ابن تغلب, حضرت عمر بن تغلب سے روایت ہے رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بمال, نبی وسلم کے پاس کچھ مال یا غلام لائے گئے, او بسوی فقسمہ, یعنی کچھ مال تھا, اب سبی کہتے ہیں غلاموں کو, غلام لائے گئے جس کو آپ نے تقسیم کر دیا, فات رجالن و ترک رجالن, کچھ کو آپ نے دیا اور کچھ کو نہ دیا, فبلغہ ان الذین ترک اتبو, پھر آپ کو یہ اطلاع ملی کہ جن کو آپ نے نہیں دیا وہ ناخوش ہیں, یعنی انسانی فطرت ہے کہ جس کو نہیں ملا وہ ناخوش ہو گیا ہوگا. فحمد اللہ ثم اثنا علی, پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا, ثم قال, پھر فرمایا, اما بعد, اما بعد یعنی اس کے بعد, فواللہ انی لاعطی رجلا وادعو رجلا, میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا, ہاں, یعنی یہ آپ نے کیا بھی اور کہہ بھی دیا کہ ہاں ایسا ہے, والذی ادعو احب الی من الذی اوتی ولکن اوتی اقوام لما ارا فی قلوبهم من الجزع والحل, فرمایا, لیکن جس کو چھوڑ دیتا ہوں وہ میرے نزدیک اس شخص سے زیادہ عزیز ہوتا ہے جس کو دیتا ہوں, نیز کچھ لوگوں کو اس لیے دے دیتا ہوں کہ وہ بے صبری اور بکلاہٹ دیکھتا ہوں, اسی طرح سے یعنی میں ان کے اندر تھوڑا بکلاہٹ پن دیکھتا ہوں, وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَمِ وَالْخَيْرِ, اور کچھ کو ان کی سیر چشمی یعنی طبیعت کا بھرا ہونا اور بھلائی کے سبب, یعنی ان کے دل میں کوئی طلب نہیں, ہرس نہیں, لالچ نہیں, گریڈ نہیں ہے اور بھلائی دیکھتا ہوں ان کے دل میں, تو اس لیے ان کو نہیں دیتا, چھوڑ دیتا ہوں. فیہم عمر بن تغلب, اور انہی میں سے ایک عمر بن تغلب بھی تھے, فواللہ ما احب ان لی بکلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعم, عمر بن تغلب کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول کے اس کلمے کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی ملے. سبحان اللہ, کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی طبیعتوں کو جاننے والے تھے. تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ ضروری نہیں آپ جن کو دیتے ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھے لگے, بلکہ اپوزٹ بھی ہوتا ہے, جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹھہر جو ان کی خیر ہے اور اس کو بعد میں دے دوں گی, ان کو نہ بھی ملا, اور کچھ ہوتے ہیں جن کو آپ نے اپنا بنانا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں نہیں ان کو ضرور دینا, اور کچھ کے فتنے سے اور ان کی زبان کی تیزی اور ان کی باتوں کی عادت سے کہتے ہیں ان کو پلیز دیجیے, ان کو کھانا کھلا کے بھیجیے گا, اگر یہ بھوکے گئے تو سارے شہر میں شور مچ جائے گا کھانا نہیں تھا, رائٹ. تو جب کوئی زیادہ دے تو ضروری نہیں کہ وہ خوش ہو, اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی سنت ہے, ضروری تو نہیں کہ دنیا میں جن کو زیادہ دیا گیا اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ خوش ہیں اور جن کو نہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے. تو دینے یا نہ دینے کا تعلق ان دونوں چیزوں سے نہیں ہے. پھر اس میں سے امام بخاری نے ایک اور چیز بتائی اور وہ کہہ کہ خطبے میں اما بات کہنا بھی سنت ہے. حضرت داؤد کے متعلق قرآن پاک میں کہ ان کو فصل الخطاب سے نوازا گیا تھا, اس کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو اپنے اصل خطاب سے اما بات کے ذریعے الگ کیا جائے, یعنی اللہ کی تعریف کر کے پھر کہا جائے اب اس کے بعد, اما بات کا یہی مطلب ہے نا کہ اس کے بعد. نیز اس حدیث سے آپ کے خلق عظیم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نہ تو کسی کی ناراضگی گوارا تھی اور نہ ہی آپ کسی کی دل چکنی کرتے تھے, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو آپ سے دلی محبت اور قلبی تعلق تھا. تو دعا کیجئے کہ آج بھی ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ دل کا تعلق ہو. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ لیڈر سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی ایک لیڈر بھی تھے, مربی تھے، مزکی تھے، معلم تھے، مدرس تھے، تو آپ اگر کسی کو کم دے دیں دوسرے کو زیادہ دے دیں تو صحابہ نے اس کی وجہ سے گروپ ود ان گروپ نہیں بنا لیے اور باتوں کے طوفان نہیں کھڑے کیے. تو لہذا دل کھلے ہونے چاہیے، زبانیں چھوٹی ہوں، دل کھلے ہوں تو پھر بہترین تعلقات نبھائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح نبی حمید سعدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام عشیتا بعد الصلاۃ فحمد اللہ تعالی واثنا علی اللہ بما ہوا اہلہ ثم قال اما بعد. ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کی جو اس کے لائق ہے، پھر فرمایا اما بعد. اب یہ آپ کس انداز سے بھی لگا ہوگا کہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، پوری بات نہیں ہے، اس کے آگے بھی کوئی بات ہوئی ہوگی، اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہوئی ہوگی. پھر تیسری چیز اس میں ایک اور پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو اس کے اندر سے جتنی چیز میں کوئی عمل کی بات ہو صرف اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے. یہ ایک طویل ٹکڑا جسے امام بخاری نے کئی جگہ پیش کیا، اس کی اصل میں بات کیا تھی کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا. جب وہ واپس آئے تو چند ایک چیزوں کے متعلق کہنے لگے، یہ تو مجھے تحفے میں ملی ہے، اس وقت آپ نے عشاء کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کہ سرکاری سفر میں تمہیں ذاتی تحائف لینے کا کوئی حق نہیں، جو بھی وصول ہوا ہو اسے بیت المال میں ڈال دو. کیا پتہ چلا کہ اگر گھر بیٹھے رہتے تو یہ سب نہ ملتا نا. تو یہ ایک سائیڈ ایشو ہے، لیکن حقیقت ہے کہ جب دین کے کام ہو یا اجتماعی کام ہو تو اس میں انسان کو ذاتی طور پر ایسی چیزوں کے لین دین سے اجتناب کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بعد میں کوئی دوسرا اچھی امیدیں لگا کر کوئی قانون کروا لے. بس آپ دیکھیں کہ کوئی کسی جگہ آفس والوں سے دوستی کرے، ان کو لا کر گفٹ دے دے اور بعد میں کہ اچھا چلو میری رول کا لگا دینا، چلو میری فیس کو اوپر کرو. دین کے معاملات میں تو کوئی نہیں کرتا ایسا، لیکن شیطان اور نفس تو ساتھ ہی ہے، تو لہٰذا فتنوں کے دروازوں کو بند کر دینا چاہیے. اگلی روایت دیکھیں گے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر وکان آخر مجلسہ جلسہ متعطفا ملحفۃ علی من کبیہ قد عصب راسہ بإصابۃ دسیمۃ فحمد اللہ وثنا علیہ ثم قال. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، وہ آخری نشست تھی جس میں آپ اپنے شانوں پر بڑی چادر ڈالے ہوئے تھے، سر پر چکنی پٹی باندھے ہوئے تھے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ایہا الناس الیہ، اے لوگوں میرے قریب آ جاؤ. فصابوا الی ثم قال، جب لوگ جمع ہو گئے قریب آ گئے تو آپ نے فرمایا، اما بعد، کیا کہا؟ فان هذا الحي من الانصار، فرمایا کہ سنو دیگر لوگ تو بڑھتے جائیں گے مگر قبیلہ انصار کم ہوتا جائے گا. یقلون ویقصر الناس، یعنی دن بدن دنیا میں انصار کم ہوں گے اور عام لوگ بڑھتے جائیں گے. فمن ولی شیئا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاستطاع ان يضر فيه احدا او ينفع فيه احدا فليقبل من محسنه ويتجاوز عن مسيئه. فرمایا انصار کم ہوں گے، پس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو شخص کسی بھی شکل میں حکومت کرے جس کی وجہ سے دوسروں کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ انصار کے خوب کاروں کی نیکی قبول کرے اور خطا کاروں کی لغزشوں سے درگزر کرے. یہ ہوتی ہے نیکی اور یہ ہوتی ہے قدردانی. انصار مدینہ نے ایک بار نیکی کر لی، مکہ سے آنے والوں کے ہاتھ تھام لیے تو پوری اپنی تاریخ کے اندر ایک سنہری باب رقم کر دیا، اور ان کے احسان کو اللہ کے نبی بھولے بھی نہیں، محسن بنا دیا ان کو، اور ان کی عزت اور احترام کرنا ہر مسلمان پر لازم کر دیا. اب آپ کو حسرت ہوگی، ہائے وہ کتنے خوش قسمت ہے، آئے مکہ سے لوگ آئے تو انہوں نے ان کو سہارا دیا تو پھر وہ انصار مدینہ بن گئے. ہم ہوتے تو کتنے خوش قسمت ہوتے. نہیں، آپ آج کے دور کے انصار بنیے. دیکھیے ہر دور کا انصار مہاجر مختلف ہوگا، اور کچھ نہیں تو آج کے دور کے انصار تو وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے سے دین میں گھڑ چکے، جن کو دین سمجھ آ گیا، جن کے گھروں میں اب یہ چیز ایکسیپٹنس کے درجے پہ پہنچ گئی. اب کوئی نئے نئے دین میں آنے والے لوگ ہیں، آپ کی نیو فرینڈز ہیں، کوئی نئے ساتھی ہیں، ان کو تھامیے. کیونکہ آج جب ایک دین کی طرف کوئی بندہ آتا ہے تو بہت ساری محبتوں کو چھوڑ کر قربانیاں کر کے ہجرتیں کرتا ہوا آتا ہے، اور ویسے بھی ہر دور میں آپ دیکھیں دین کے نام پہ لوگ ستائے جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں. آج بھی ایسے کئی شور و غلغلے ہوں گے، تو جس حد تک مدد کر سکے ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. پھر آگے دیکھیے، اذا رأى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين، جب امام دوران خطبہ کسی کو آتا دیکھے تو دو رکعت پڑھنے کا حکم دے. یعنی خطبہ دینے کے دوران بھی امام یہ میسج پاس کر سکتا ہے، اگر کسی کو دیکھے کہ وہ بیٹھ گیا آتے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دو رکعت پڑھنا خطبہ شروع ہونے سے پہلے ضروری ہے، کہ حتیٰ کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو امام اس کو کہہ سکتا ہے. حدیث دیکھتے ہیں، عن جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال جاء رجل والنبی یخطب الناس یوم الجمعۃ. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک شخص اس وقت آیا جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. فقال اصلیت یا فلان، تو آپ نے پوچھا ہے فلان شخص تو نے نماز پڑھ لی، وہی اشارہ ہے دو رکعت پڑھنے کی طرف. قال لا، اس نے کہا نہیں. قال قم فرقا، کہا کھڑے ہو جاؤ اور ادا کرو. تو کیا پتہ چلا کہ اس کو پڑھو. اور مسلم کی روایت میں تھا کہ آپ نے اس کو ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوران خطبہ بھی تحیت المسجد کے نفل پڑھنے چاہیے، اور ضرورت پڑنے پر امام اس قسم کی چھوٹی موٹی نصیحت کر سکتا ہے. ہاں یہ یاد رکھیے کہ خطبے کے دوران آپ میں نہیں بول سکتے، آگے آئیں گی باتیں اس پہ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان اس کے اوپر کچھ کم ہی عمل کر پاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیزوں کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہر جمعے کو اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو آپ دل جلا کے لے کر آتے ہیں، اور وہاں جو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. میں تو ہر دفعہ یہ سوچتی ہوں یہ سب مسائل مسجدوں میں دیواروں پر لکھے ہوئے ہونے چاہیے خوبصورت طریقوں سے، تاکہ لوگ ان کو پڑھیں، اور یہ بھی ایک قسم کی تربیت اور تعلیم کا ذریعہ بنے گا. پھر آگے دیکھیے کہ الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعۃ، خطبہ جمعہ کے دوران بارش کے لیے دعا کرنا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اصابت الناس سنۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی یوم الجمعۃ قام اعرابی فقال یا رسول اللہ حلق المال وجع العیال. اب دیکھیے ان کی زبان میں فلوئنسی کتنی تھی، پورا شعری وزن لگتا ہے. فرفد اللہ لنا فرفع یدیہ وما نرى فی السماء قزعتا فوالذی نفسی بیدیہ ما بدعوها حتی سار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتی رعیت المطر یتحادر علی لحیتہ صلی اللہ علیہ وسلم فمطرنا یومنا ذالک یومنا ذالک فمطرنا یومنا ذالک ومن الغدی وبعد الغدی والذي يديه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي وقال غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الواد القناة شهرا ولم يجي احد من ناحيتي الا حدث بالجود. یہ پوری حدیث میں نے ایک ساتھ پڑھی، میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہی تھی کہ عربی زبان میں کتنی فلوئنسی ہے. اور یقین کریں کہ عربی پڑھیں تو پھر بیچ میں روکنے کو دل نہیں کرتا، لفظ توڑتے ہیں نا تو اس کا حسن ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے والا بھی بنائے اور سمجھنے والا بھی بنائے. اب اس پوری حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں اکٹھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ لوگ قحط میں مبتلا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک عرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول مال تلف ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے. حلق المال وجاء العیال، دیکھیں کتنا حسن ہے نا، حلق المال وجاء العیال، یعنی مال تلف ہو گیا، بچے بھوکے مرنے لگ گئے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. تو آپ نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے. اس وقت آسمان پر ابر کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، یعنی دھوپ تھی، بالکل کلیئر اسکائی تھا، مگر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے بھی نہ کر پائے کہ پہاڑوں جیسا بادل گھرایا، اور آپ ممبر سے بھی نہ اترے تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی مبارک پر بارش کو ٹپکتے دیکھا. سوچیے ذرا کیسے ویژولاز کریں ذرا، اس کو دھوپ ہے اور نبی کی دعا اللہ کی نظر میں اتنی اہم ہے. اور میں پڑھتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ یہ نبی اگر مال مانگتے تو مال بھی ایسے گرتا ان پہ، بیٹے مانگتے تو بیٹے بھی ملتے. تو اللہ جب بارش دے سکتا ہے، رحمت برسا سکتا ہے، تو دوسری دعائیں بھی قبول کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول کیا اور ہمارے لیے اس میں بہت سارے میسیجز ہیں. خیر پھر کیا ہوا کہ اٹھے بھی نہیں تو بارش ہوئی اور داڑھی تک بھیگ گئی. اسے یہ بھی پتا چلا کہ نبی کی داڑھی ہوتی ہے, وہ کلین شیف پرسن نہیں ہوتا. ہاں خیر اس دن خوب بارش ہوئی, دوسرے تیسرے پھر چوتھے دن تک, یہاں تک کہ دوسرے جمعے تک یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد وہی عربی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا. اب آپ دیکھیے کہ پہلے کیا کہہ رہا ہے, اس کے اوپر کے لفظ ذرا ذہن میں لے آئیے دوبارہ. پہلے کہہ رہا ہے حلق المال, یعنی پہلے اس کی یہ خواہش تھی کہ بارش ہو اور اب ہو گئی ہے, تو اب کیا کہتا ہے آ کے, اللہ کے نبی کیا ہو گیا, مکانات گر گئے, مال غرق ہو گئے, اس لیے آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا, اللہ ہمارے آس پاس بارش برسا مگر ہم پر نہ برسا. پھر آپ اس وقت ابر کے جس ٹکڑے کی طرف اشارہ فرماتے وہ ہٹ جاتا, آخرکار مدینہ تالاب کی طرح ہو گیا اور وادی قنات مہینہ بھر خوب بہتی رہی. جس طرف سے بھی کوئی شخص آتا وہ بارش کی کثرت بیان کرتا. سبحان اللہ, تو اسی نبی کی آج امت ہے. دعا کریں کہ اللہ ہماری دعاؤں میں بھی خیر ڈال دے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ خطبے کے حالت میں امام کوئی عوامی ضرورت کی دعا کر سکتا ہے, دعا کی درخواست بھی کی جا سکتی ہے اور وہ اس کو پورا بھی کر سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ اس میں دعاؤں کی قبولیت کے اوپر بھی سوچئے, لیکن یاد رکھیے کہ نبی نے خود مانگا اللہ سے, یہ نہیں کہا مجھے مل گیا میں کر لوں گا, ہو گیا ہو گیا, نہیں. نبی بھی اللہ سے مانگتے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی کے مانگنے کا انداز دیکھیے, اللہم اے اللہ, یہ نہیں کہا رب ابراہیم رب جبرائیل, نہیں, اللہم اے میرے اللہ. تو نبیوں کے دعا مانگنے کے طریقے میں بھی ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. پھر اسی طرح الانصات یوم الجمعۃ والامام یخطب, جمعے کے دن دوران خطبہ خاموش رہنا. میرے اور آپ کے لیے اس ٹاپک کا بہت ہی اہم موضوع یہ ہے, کیونکہ ہم لوگ اکثر جمعہ پڑھاتے تو نہیں, خطبہ پڑھاتے تو نہیں, نام پڑھا سکتے ہیں, لیکن ہم سننے تو جاتے ہیں. تو خطبہ پڑھانے والے تو عالم ہوں گے, وہ تو انشاءاللہ ان حدیثوں کو پڑھ ہی لیں گے. عام کرنے کی جو بات ہے وہ یہ حدیث ہے. کیا آئیے دیکھیے, عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا قلت لصاحبك يوم الجمعۃ انصت والامام یخطب قد لغوت. کیا کہا آپ نے کہ جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جا تو بے شک تو نے خود ایک لغو حرکت کی ہے. سبحان اللہ, دیکھیے کسی کو یہ کہنا خاموش ہو جاؤ اگر لغو ہے تو بات کرنا کتنی بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. ہاں کیا کرنا ہے آپ دیکھیے, مثال ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے, کوئی کیڑا آ گیا, کوئی جانور ہے, کوئی ایسی چیز ہے, یا کوئی نمبینا شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے, تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو حت الوسع خاموشی کے ساتھ مدد کریں, اشاروں سے کام کریں لیکن بولنا نہیں. اور اللہ ہدایت دے ہماری بہنوں کو جن کو کبھی انگلش نہیں سمجھ آتی تو کبھی عربی نہیں آتی, اور اگر اردو آتی بھی ہے تو وہ بولتی رہتی. اتنے تمام سے گھر سے سفید جوڑا پہن کر چکن کی سوراخوں والی چادر لے کر وہ نہا دھو کے آتی ہیں مسجدوں میں کہ اب جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں اور آ کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا خطبے کے دوران پیچھے بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں, درست طریقہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں عام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایجوکیشن سے ہی عام ہوں گی. اب آپ میں سے کوئی یہ کام کرے, جمعے کے وہ مسائل جو عمومی نوعیت کے ان کو الگ کیجئے, سسٹر ایمان کو پکڑیں, کوئی بیک گراؤنڈ لیں اور اس کے اوپر کوئی اس طرح سے چیزیں لکھوا کر ہم اس طرح کے کارڈ چھپوا سکتے ہیں جس میں صف کے مسائل, جمعے کے مسائل. ایک میری بڑی خواہش ہے, جب بھی کبھی کسی مسجد میں دیکھتی ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ ہم نماز کے بعد کے اذکار کا ایک لمبا چارٹ بنوائیں. پیور صدقہ جاریہ بھی اور نمازوں میں بالکل سامنے لگے ہوتے ہیں, کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھے ہیں, یا اگر کبھی کوئی سعودی عرب جاتا ہے تو وہاں سے بھی لے آتا ہے. تو کچھ اس طرح سے اچھے انداز سے بنے ہوں کہ اس میں تھوڑی سی اردو یا انگلش کا ٹرانسلیشن بھی ہو, تو بڑے بڑے سائز کے مختلف مسجدوں میں ہم لگوائیں. ایک تو دعویٰ کا طریقہ بھی ہے اور دوسرے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں سے شیئر کرنی چاہیے. پھر ایک اور بڑی خوبصورت روایت, سات اللتی فی یوم الجمعۃ, جمعے کی ایک گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے. وانہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعۃ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جمعے کے دن دوران واعظ فرمایا, کیا فرمایا, فقال فیہ الساعۃ لا یوافقہا عبد مسلم وہو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا آتاہ ایہ واشار بیدہ یقللہا. کیا فرمایا آپ نے کہ جمعے کے دن دوران اقباس فرمایا کس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر ٹھیک اس گھڑی میں مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے. بعض جگہ تو اس گھڑی کی حد کر دی, تحدید کی ہوتی حد بندی, یعنی اس کو باندھ دیا کہ وہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک ہے, تو بہت تھوڑی سی ہوتی ہے نا, تو ایسی چیزوں کا اہتمام کر لینا چاہیے. جب یہ تھوڑا سا وقت شعور سے گزاریں گے, دعائیں مانگیں گے, تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعہ, اگر نماز جمعہ میں کچھ لوگ امام کو چھوڑ کر چلے جائیں تو باقی مقتدیوں کی نماز صحیح ہے. اب یہ وہی واقعہ آ رہا ہے جو سورۃ جمعہ میں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال بینما نحن نصلی مع نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت ایرو تحمل تعامن فلتفتوا الیہ حتی ما بقی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اثنا عشر رجلا فنزلت ہذہ الآیۃ وإذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہ وترکوک قائما. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ نماز کے انتظار میں خطبہ سننے میں مصروف تھے کہ چند اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے, لوگ ان کی طرف ایسے متوجہ ہوئے کہ رسول اللہ کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, اور جب لوگ کسی سوداگری یا تماشے کو دیکھتے ہیں تو ادھر ادھر دوڑ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اگر کچھ چلے گئے باقی ہیں تو جمعہ ہوگا اور امام نماز کرے گا. ٹھیک ہے, اب وہ کتنی تعداد ہے کیا ہے, تو اس حدیث سے امام صاحب یہ ثابت کرتے ہیں کہ بعض لوگ صحت جمعہ کے لیے حاضرین کی تعداد کے لیے کچھ شرائط لگاتے ہیں, جی کم سے کم اتنے لوگ ہوں گے تو جمعہ ہوگا, وٹ ایور. ایسا نہیں ہے, صرف اتنی تعداد ہے جس کو آپ جماعت کہہ سکتے ہیں. اگر امام اکیلا رہ جائے تو پھر جمعہ نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں کئی ایسی جگہیں, آج بھی ہم نے خود کئی دفعہ ایئرپورٹس پہ جمعے کی نماز پڑھی ہے, خود ہی انہوں نے خطبہ دیا پھر نماز پڑھ لی ہم نے, تو حالات اور واقعات کے مطابق ہوگا, لیکن عام طور پہ اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ جس سے جماعت ہو سکے. الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلہا, جمعہ سے پہلے اور بعد نماز پڑھنا, یہ بڑا اہم ہے, اس کو غور سے سنیے گا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی, حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے نماز. قبل ظہر رکعتین, ظہر سے پہلے دو رکعتیں, و بعدہا رکعتین اور دو اس کے بعد, و بعد المغرب رکعتین فی بیتہ اور مغرب کے بعد دو رکعتیں اپنے گھر میں, و بعد العشاء رکعتین اور عشاء کے بعد دو رکعتیں. وکان لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرفوا, اور جمعے کے بعد وہ کچھ نہ پڑھتے تھے البتہ جب گھر واپس آتے, حتی ینصرفوا فیصلی رکعتین, تو پھر دو رکعتیں پڑھا کرتے. کیا پتہ چلا جمعے سے پہلے نوافل پڑھنے کی حد بندی نہیں ہے, البتہ جمعے کے بعد اگر مسجد میں ادا کرے تو گفتگو کر کے یا تھوڑی دیر جگہ بدلنے کے بعد چار رکعت بھی پڑھے, اور گھر میں ادا کرے تو دو رکعت پڑھے. ہمارے اس پہ بھی بڑی شدت ہے, بعض دفعہ نفلوں کو سنتوں کو فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے, بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ اوپر لیا جاتا ہے. تو اس حدیث سے بہت کلیئرلی یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے دو رکعتیں, یہ کون سی تھی جو مسجد میں جا کے پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, پھر دو رکعتیں بعد میں پڑھتے تھے, مغرب کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی دو تھی, لیکن جمعے کے دن کچھ نہیں پڑھتے تھے جب گھر واپس آتے, یعنی دو رکعت آپ نے جا کے ہلکی سی پڑھی اور بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, اب آپ ویسے مسجد میں بیٹھے ہیں, آپ کو استخارے کے نفل کچھ بھی آپ کا دل ہے پڑھیں, لیکن سنتوں کی نیت سے آپ نہیں پڑھیں گے جب تک کہ اذان نہیں ہو جائے گی, پھر گھر آ کر دو رکعتیں ادا کریں گے. ٹھیک ہے, تو اگر مسجد میں بھی پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کر لیں, دعائیں کر لیں, پھر چار رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایسے معاملات میں شدت نہیں برتنی چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دین کی خوبصورت روح عطا فرمائے, اور ہم اپنے دین کو اتنے پیارے طریقے سے لے کر چلیں کہ جس کے بعد ہمیں واقعی اس کو اپنانے کی خوشی بھی ملے اور ہم اس پر عمل لیں کریں. الحمدللہ ہمارا کتاب الجمعہ پورا ہوا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء استاذہ جی. الحمدللہ رب العالمین ہمارا کتاب الجمع کمپلیٹ ہو گیا نا, الحمدللہ. یہ بتائیے کیسا لگا آج کا, آپ نے جو آج کی احادیث دیکھی, الحمدللہ کتنا پیارا ریمائنڈر تھا. آپ میں سے بہت ساری بہنوں کو پہلے سے ہی پتا ہوگا نا یہ سارے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنا پاورفل ریمائنڈر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں. اب نا اب ہمیں پتا چل گیا تو ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ہماری مساجد میں بھی اس طرح کا اہتمام ہو, لیکن آپ دیکھیں نا ہم کتنی ساری مساجد میں جاتے ہیں جو جہاں اس طرح کا اہتمام ہو نا کہ لوگ صفوں کا خیال کریں, جمعے کے خطبے میں خاموش رہیں, اور پھر کس انداز سے جسے کہا جائے لائک اس کے ادب کیا ہے, مینرز کیا ہے نا. لیکن ہمارا تو بالکل جسے کہا جائے لباس سے لے کر ایوری تھنگ, ہماری بہت ساری بہنوں کا ایسا ہوتا ہے کہ دیکھ کر صرف دکھ ہو رہا ہوتا ہے, اور دل چاہتا ہے کہ صرف ان کو اس کتاب الصلاح ہی پڑھا دی جائے تو کتنا کچھ ان کی عبادات کے اندر فرق آ جائے گا نا جی. الحمد للہ ابھی دیکھیے ابھی بھی جمعے کی نماز میں جب بھی جانا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے کہ ہم اب تک یہ پیغام آگے نہیں دے پائے کہ اتنی بہنیں ہوتی ہیں جو صرف دوپٹہ کیسے پہنی ہوتی ہیں کہ بال آگے سے سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور اتنا دل دکھتا ہے کہ ان کو پوری آپ کے جو نیچے کے جو تخنے ہیں وہ پورے کھلے ہیں, آپ رکوع میں گئے یا سجدے میں گئے آپ کے سب نظر آ رہا ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو لباس ایک آپ کو بتایا جا رہا ہے جو کہ جسے کہا جائے ریکوائرمنٹ ہے آپ کی نماز کے لیے نا, جب آپ نے وہی نہیں پوری کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر وہ پہلی شرط پوری نہیں ہو رہی نا. اور اتنا زیادہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, اور بہت سارے لوگ تو جیسے کچھ اتنا امپورٹینس دیتے بھی نہیں ہیں, بس ان کا کام یہ کہ بس ایسے ہی فارمل سے ایسے دوپٹہ ڈال لیا, چاہے بال ادھر سے پیچھے سے چٹیا نظر آئے چاہے آگے سے نظر آئے, ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ لاسٹ جمعے کے دن میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا تو لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے جیسے استاذہ جی بتائی نا ہماری بہت ساری بہنوں کو پتہ نہیں ہے خطبے کے دوران, تو وہ کبھی تو جیسے ہاتھ انگلی پہ اپنے ہونٹوں پہ ڈال کے ایسے کر کے اشارہ کرتی ہیں کہ چپ ہو جاؤں, حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی کہنے کا نہیں ہے نا, یہ بھی کہنے کا ہے یا نہیں آپ بتائیے. نہیں کہہ سکتے نا کہ اگر آپ کو کوئی اگر آپ کا بچہ ہے یا کوئی اور بچہ ہے تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو ہاتھ کے اشارے سے ایسے نہیں کر سکتے, لیکن وہ بھی کر رہے ہیں. ساتھ میں کچھ بہنیں تو باقاعدہ سے باتیں کرتی ہیں, کچھ تو فون پر ہوتی ہیں, کچھ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو کتنا ضرورت ہے. اور ہم بس پڑھ پڑھ کے یہ ہمارا حال یہ کہ ٹھیک ہے ہماری اپنی نمازیں تو بہتر ہوتی جا رہی ہیں, لیکن بات تو وہی ہے نا کہ اجتماعی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اجتماعی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے بھی صحیح ہو نا, جب آپ کے ساتھ کوئی آپ کے پاؤں سے پاؤں شولڈر سے شولڈر نہیں ملاتا تو آپ کی نماز کا خوشبو بھی چلا جاتا ہے نا. آپ کی ذہنیں بس بار بار یہی آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے ان کو بتایا جائے کیا کیا جائے نا. الحمد للہ جی اشارے سے بھی چپ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے, اشارے سے بھی نہیں کر سکتے نا جی. جی اسکرٹس بھی بالکل آپ یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, آج کل تو ہمارے یہاں ایک ایسی ٹائٹس چلی ہوئی ہے کہ میں تو برابر میں جب میرے برابر میں کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھتا ہے ٹائٹس کے ساتھ تو اسی وقت سے الجھن سے شروع ہو جاتی ہے کہ اوپر سے کوئی کوچ نہیں, آپ نے ٹائٹس پہن لی ہے, اور وہ ٹائٹس بھی ایسی ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پہلے زمانے میں شاید چوری دار پاجامہ ہوتا تھا یا کیا, اب ایک نیا فیشن ہے کہ ٹائٹس کے ساتھ تو وہ پورا ہی ہے آپ کا جیسے کاچا لباس کمپلیٹ نظر نہیں آتا جی. بہت دکھ ہوتا ہے بالکل الحمدللہ, بالکل الحمدللہ. لیکن ہم سے اب ایک جسم کی طرح ہے نا, اگر کسی کا عمل آپ کی اجتماعی اگر آپ عبادت کر رہے ہیں کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس سے آپ کی عبادت کی خوشبو بھی چلا جاتا ہے جی. رکوع سجود میں کمر بھی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. بہت ساری بہنیں ایسا اسکارف پہنتی ہیں آپ نے دیکھا اونٹ کی کوہان کی طرح, اور وہ جب جاتی ہے نا تو پوری گردن ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے. کبھی غور کرنے کا موقع ملے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ رکوع میں جاتی ہیں نا وہ کوہان کی طرح سے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے ریپ کیا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے جانا ہوتا تو بیک سے اسکارف ہٹ کے ان کی پوری گردن آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو مطلب اتنی جیسے ایسی باتیں جو ہماری پیاری پیاری بہنوں کو نہیں پتا, تو ہم انشاءاللہ کچھ اس طرح سے پریکٹیکل ایکٹیویٹی کریں نا. لاسٹ کلاس میں بھی سسٹر صبا نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہمیں کچھ اس طرح کا امی کرنا چاہیے اگر آپ کی مساجد آپ کو الاؤ کرتے ہیں, تو پیارے پیارے سے پوسٹرز بنا کے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہاں آپ کو اجازت نہیں ملے گی اور کہیں تو آلریڈی پہلے سے سب کچھ ہو رہا ہے نا, لیکن بہت ساری مساجد میں ایسا نہیں ہو رہا. اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو آپ امی نمونہ بن کے دکھائیے, کر کے دکھائیے, تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے نا. الحمدللہ جی, بہت ہی تکلیف دہ وجہ دی ہے. اچھا چلیے, کوئی سا مجھے بتائیے, ہم انشاءاللہ کچھ کریں نا. آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ نہیں کرنا چاہتے, دل چاہتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ تو اپنا حصہ ڈالیں. اتنا کریے کہ آپ اپنی مساجد میں پہلے پوچھ لیجیے کہ ہم جو مسنون اذکار نماز کے بعد ہیں, یا جمعے کے جو آداب ہیں, یا صف کے جو آداب ہیں, ہم اپنے لکھ کے اچھے سا پوسٹر بنا کے برادر ہیں جو بھی انفارمیشن لینی پڑتی ہے, جو بھی وہاں کا لائک ڈپارٹمنٹ ہے, آپ ان سے پوچھ تو سکتے ہیں نا, اور پوچھ کے دیکھنے میں کیا حرج ہے نا. الحمدللہ تو پوچھ کے معلوم کر کے دیکھیں. الحمدللہ جی. اچھا یہ بتائیے جی, جی اچھا اب مجھے یہ بتائیے, پہلے آپ حدیث نمبر نوٹ کر لیجیے, جو لاسٹ کلاس میں آپ کو حدیث نمبر نہیں دے سکی تھی نا, آپ حدیث نمبر نوٹ کر لیجیے, حدیث نمبر 520 نا, یہ انشاءاللہ آپ اس کو میمورائز کریں گے, جو کہ بہت پیاری حدیث ہے, جس میں ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو, اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جا, تو تو نے کیا کیا, تو بے شک تو نے خود ایک لو حرکت کی نا. تو انشاءاللہ جی, حدیث نمبر 520 ہے میری بک کے اندر, جو ہمارے پاس صحیح بخاری کی بک ہے مختصر, تو اس میں حدیث نمبر 520, انشاءاللہ آپ نے یہ حدیث یاد کرنی ہے. جی, الانسادی یوم الجمعاتی والامام یخطب, انشاءاللہ اس کو آپ نے کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور آپ نے اس کو کرنی. اچھا کوئی مجھے بتائیے کہ جو جو اذان بیسیکلی جو ہوتی ہے جمعے کے دن, تو وہ کس وقت دینا دیا جاتا ہے؟ اذان کس وقت دیں گے؟ جب شابش کس وقت دیا جائے گا اذان کو؟ کچھ آپ کو پتا چلا کہ اذان ایک ہی ہوتی ہے لیکن ایک سے زیادہ بھی کی جا سکتی ہے, اس کے لیے الگ کنڈیشن ہے, لیکن کب ہوگا؟ جب کب دیا جائے گا؟ جی, ممبر پہ بیٹھنے کے بعد. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جلدی سے کہ یہ جو خطبہ ہے کیا صرف بیٹھ کے دینا جائز ہے یا کھڑے اور بیٹھ کے دونوں طرح سے دیا جا سکتا ہے؟ جی جی, کھڑے کھڑے ہو کے دینا چاہیے. جی دونوں طرح سے, کھڑے بھی, درمیان میں بیٹھے بھی, کھڑے بھی. ٹھیک ہے, اگر آپ خطبے کے دوران کوئی اگر آپ سے کہتا آ کے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے, تو یا کوئی بھی کسی طرح کی دعا کرواتا ہے اجتماعی طور پر, تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے. تو اگر جی الحمدللہ, تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے کہ ہم دعا, جب امام دعا کرتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے, ہاتھ پھیلانا چاہیے, ہاتھ پھیلا کے دعا کی جا سکتی ہے کہ جو بھی نو. جی شابش, حدیث کی روشنی میں بتائیے. جی کی جا سکتی, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور پھیلائے. ٹھیک ہے, اچھا جی, دعا جو ہے اللہم حوالینا ولا علینا, انشاءاللہ آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے. آپ میں سے جس کو یاد ہے ٹھیک ہے, نہیں یاد ہے تو آپ کو پتہ نا بعض اوقات بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فصلوں کا نقصان اور پھر بہت ساری تباہی آتی ہے نا, تو ایسے موقع پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اللہم کیا ہے دعا, اللہم حوالینا ولا ولا علینا. جی الحمد للہ, یاد ہو گئی, الحمد للہ. بہت آسان چیز ہے نا کہ اللہ بارش آس ہوا لینا آس پاس کے لیے ہم پڑھنا, برسا بلکہ آس پاس, ولا علینا ہم پڑھنے نا, الحمد للہ. تو آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے انشاءاللہ. اور پھر مجھے یہ بتائیے لاسٹ میں کہ جمعے کے دن ایک ایسی کیا ہے, ایک دم جمعے کے دن کی خاص خاصیت کیا ہے شابش, کہ جس میں جی کیا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس جمعے کے دن کے اندر ایک خاص چیز ہے جس میں قبول, جی الحمد للہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, بالکل. اور ہم میں سے کسی کو پتا ہے وہ گھڑی کب ہوتی ہے؟ امام کی ممبر پر آنے پر ہوتی ہے یا عصر سے مغرب کے دوران ہوتی ہے, کیا ہے؟ جی دعا قبول ہوتی ہے, اٹس ہڈن. شاباش. یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ وہ 20 مطلب جو ہمیں 24 آورز ملتے ہیں وہ کون سا وقت ہے نا. تو کچھ اسکالرس یہی کہتے ہیں کہ امام کا جو ہے وہ خطبے سے لے کر اسٹارٹنگ سے لے کر اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک, کچھ عصر سے مغرب کے دوران کہتے ہیں. ہمارے لیے تو خوش نصیبی ہے نا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں پتا, تو ہمارے لیے حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت. ہمارا کام یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں نا. تو انشاءاللہ کوشش کیجیے کہ اس گھڑی کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ دونوں کو مل جائے آمین. وہ گھڑی نا ہر جمعے کو ملتی رہے ہم لوگوں نا. اچھا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی وجہ سے کچھ لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور جو مقتدی رہ جاتے ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ شاباش جی, ان کی نماز ہو جائے گی نا, جو چلے گئے چلے گئے الحمدللہ. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا نماز پڑھ لیتے تھے تو کیا اگر سنتیں پڑھنی ہیں تو مسجد میں کتنی پڑھیں گے, اور اگر مسجد میں نہیں پڑھی ہے گھر آ کے پڑھیں گے تو کتنی پڑھیں گے؟ جی دعا کی. جی الحمدللہ. جی اگر مسجد میں پڑھیں گے تو 4 پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اور اگر گھر آ کے پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے. اور جمعے سے پہلے اگر آپ کو جتنی نفل پڑھنی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن جمعے کے بعد اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں پڑھتے تو 2 کر کے 4 رکعت, اور گھر آنے کے بعد 2 رکعت. اگر گھر میں پڑھتے, یعنی اگر آپ نے مسجد میں نہیں پڑھنا ہے صرف جمعہ پڑھ کے گھر آ جانا ہے تو پھر گھر آ کے 2 رکعت پڑھتے, ٹھیک ہے. مجھے امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی. جزاکم اللہ خیرن کثیرا و احسن الجزا. انشاءاللہ آپ اپنے حدیث نمبر نوٹ کر لی ہوگی, حدیث نمبر 520 ہے جو کہ جمعے کے خطبے کے میں خاموشی کے حوالے سے. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے تک آپ مجھے واٹس ایپ پہ اپنے جو گروپ ہے اس میں سینڈ کر دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرن کثیرا آپ کی پارٹیسپیشن کے لیے. انشاءاللہ آپ سے فرائیڈے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, یاد رہے تو ضرور جمعے کی گھڑی میں انشاءاللہ اس وقت کو تلاش کیجیے گا, اور ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رہے تو ضرور یاد رکھیے گا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.